اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجیے محمد وعلى آله. آج ایک ایسے موضوع پر گفتگو کا ارادہ ہے کہ بہت ہی زیادہ اس سلسلے میں سوالات اکثر و بیشتر آتے رہتے ہیں اور ہم نے بہت زیادہ علماء کرام کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اس مسئلے میں لوگ بہت زیادہ ان سے رجوع کرتے ہیں, تو سوچا کہ اس موضوع پر ایک دفعہ ایک تفصیلی گفتگو کر دی جائے تاکہ کوئی بھی ایسا مسئلہ آپ کے سامنے پیش آئے تو آپ اس کو نسبتاً کچھ خود بھی حل کر سکیں. اور وہ مسئلہ ہے خوابوں کی حقیقت کا. اچھا, تفصیل ابھی ہم مختلف چیزوں کی سلسلے میں بیان کریں گے. دیکھیے, خواب ہر شخص دیکھتا ہے اور بہت سارے خواب تو ایسے ہیں کہ جو ہزاروں حقیقتوں پر بھاری ہو جاتے ہیں. اچھا, کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں یا بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری اندرونی جو خواہشات ہیں اس کے غماز ہوتے ہیں, اندرونی خواہشات. اچھا, بہت سارے خواب جو ہم آج دیکھتے ہیں وہ کل کی حقیقت بن جاتے ہیں, یہ بھی ہم کو نظر آتا. لیکن جتنے بھی آپ خواب دیکھ لیں, علماء یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی خواب اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جاگ نہ جائیں اور اس سلسلے میں اقدام نہ کر لیں, کام نہ شروع کر دیں. بہرحال یہ ہمیشہ سے لوگوں کا معاملہ رہا ہے کہ لوگوں کو خواب آتے رہے ہیں, یہاں تک کہ پیغمبر اسلام ختمی وطبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ وسلم, روایات میں ہے کہ خود نماز فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ کرام سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ آج رات تم لوگوں نے کس نے کون کون سا خواب دیکھے. پھر صحابہ بیٹھ کے بیان کرتے تھے اور پیغمبر جو ہے وہ ان کی تعبیریں بیان کرتے تھے. دیکھیے, اصل میں جب انسان سوتا ہے تو نیند میں جو روح کا جسم سے رشتہ ہے اور ارتباط ہے, یہ بہت ضعیف ہو جاتا ہے. روح کا جسم سے ارتباط بہت ضعیف ہو جاتا ہے, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیند موت کا ایک ضعیف چہرہ ہے. نیند موت کا ایک ضعیف چہرہ ہے اور جو موت ہے وہ نیند کا ایک کامل نمونہ ہے, یہ کہی جا سکتی ہے بات. بہت ضعیف ہو جاتا ہے, بعض اوقات تو پروردگار روحوں کو اپنے پاس روک لیتا ہے, سوچنے کی حالت ہی میں لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے اور جسم میں دوبارہ روح کو پلٹایا نہیں جاتا. اچھا دیکھیے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ قومی خواب ہیں. قومی خواب, قومی خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان جاگتی آنکھوں سے دیکھتا. اب دیکھیے, بہت سارے ہمارے نوجوان, ان کو بھی بات سمجھانے کی ہے کہ ویسے تو اگر آپ بات کریں تو ہر شخص امریکہ سے ٹکر لینے کی فکر میں رہتا ہے, لیکن نہ خدا پر کسی کو کوئی توکل ہے اور ایسے افراد سائنس اور ٹیکنالوجی اور پڑھائی لکھائی سے بھی انتہا سے زیادہ دور نظر آتے ہیں. تو دیکھیں, مملکت اسلامی ایران میں باقاعدہ ہمیں یہ چیز نظر آئی کہ خدا پر توکل بھی ان کو ایسا ہی ہے. ہر قوم کے کچھ خواب ہوتے ہیں نا کہ ہم خود مختار ہو جائیں, ہم باعزت قوم کے طور پر معاشرے کے اندر موجود ہوں. تو کیا ہوتا ہے, خدا پر توکل بھی ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی یعنی ظاہری تمام ذرائع بھی انسان کو اختیار کرنا ہوتے ہیں، یعنی جس کو ہم قومی خواب کہہ رہے ہیں. اور ایران کے اندر ایک خاص بات جس کو دیکھیں، اس وقت ویسے جو ٹی وی اور جو دیگر ہمارے اخبارات ہیں یہ تو ایران کی دشمنی پر کمر بستہ رہتے ہی، لیکن اگر آپ ذرا سا بھی باقاعدہ انٹرنیٹ وغیرہ کو اگر وزٹ کریں تو کتنی ہی ایسے مغربی ممالک کی سائنٹیفک ویب سائٹس ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران میں 2010 اور 2011 میں فاسٹسٹ سائنٹیفک گروتھ ریٹ رہا ہے، اور یعنی سب سے زیادہ پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں سب سے زیادہ سائنسی ترقی جو ہے وہ ایران میں ہوئی. آپ ذرا سا بھی جا کر سرچ کریں تو آپ کو تمام چیزیں نظر آ جائیں گی. تو انہوں نے اپنے ان قومی خوابوں کو عمل کے ذریعے، استقامت کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کیا، اور آج دنیا کے اندر ان کے ایک جانی پہچانا ایک نام. تو دیکھیں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ فقط ہم مثلا گھر پہ بیٹھے رہیں اور کام کچھ بھی نہ کریں اور جس کو دیکھو وہ جو ہے وہ امریکہ سے چکر لینے کے اوپر آمادہ رہے. اچھا، اب بعض اوقات جو خواب ہوتے ہیں ان میں انسان کی ہدایت کا سامان ہوتا، خوابوں میں بعض اوقات انسان کی ہدایت ہوتی. اچھا اب دیکھیے، اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی لڑکی کا خواب پیش کر رہا ہوں، اس نے بھی خواب دیکھا تھا لیکن اس کے بعد اس خواب کے اندر ایک ایسی ہدایت اس لڑکی کو ہوئی. تو وہ عام سی لڑکی جو بعد میں قدس ایران کا لقب پا گئی، قدس ایران، اور ایک خواب نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا. خانم خدیجہ ثقفی، امام خمینی کی زوجہ گرامی. جس وقت نوجوان تھی اور امام خمینی کا رشتہ ان کے لیے آیا تھا، تو خانم خدیجہ ثقفی نے ابتدان انکار کر دیا تھا. چھوٹی عمر تھی، معلوم تھا کہ دینی تعلیم جو ہے اس کی ابتدائی زندگی کافی سخت ہوتی، بہت خشک ہوتی، اتنی لگژریز وغیرہ نہیں ہوتی، مصیبتوں میں بعض اوقات وقت کو گزارا جاتا. لیکن اب بہرحال یہ تمام چیزیں ان کی نگاہ میں تھیں، انکار کر دیا. یہاں تک کہ امام خمینی کا رشتہ آئے ہوئے تقریباً 10 ماہ گزر گئے اور ہر دفعہ انکار کیا. یہاں تک کہ آیت اللہ صادق لواسانی، یہ ایک ایسی بزرگ شخصیت تھی جن کے دونوں خاندان سے یکساں مراسم، امام خمینی کے خاندان سے بھی تھے اور خانم خدیجہ ثقفی کے خاندان سے بھی تھے، آیت اللہ صادق لواسانی کہ جن کی تصویر آپ کے سامنے. یہ دونوں خاندانوں کے مشترکہ دوست تھے. 10 مہینے مسلسل انکار ہوتا رہا. اس دوران آغا لواسانی کم سے کم 5 مرتبہ خواستگاری اور رشتہ لے کر گئے، ہر دفعہ انکار ہوا. اب خانم خدیجہ ثقفی خود فرماتی ہیں کہ ایک رات کو جب میں سوئی، خانم خدیجہ ثقفی، یہ تو خیر اس وقت کی بات ہے جب خانم خدیجہ ثقفی انتقال ہونے والا تھا اور اس سے پہلے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اس وقت کی تصویر ہے، لیکن جب بالکل نوجوانی کا عالم تھا، کریم میں سو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ خواب میں 3 نورانی شخصیات ایک بزرگ خاتون کے ساتھ تشریف لائیں. اور میں نے ان بزرگ خاتون سے پوچھا، خانم فرماتی، میں نے ان بزرگ خاتون سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو درمیان میں پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دائیں طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور بائیں طرف امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس کے بعد خواب میں کچھ ایسی باتیں اور ہدایات ہوئیں کہ اگلے ہی دن رشتے کے لیے ہاں کر دی. تو آپ نے دیکھا کہ بالکل ایک عام سی خاتون اس ہدایت جو خواب کے ذریعے میں ان کو ملی تھی اس پر عمل کر کے کتنے بڑے مقام اور مرتبے کو انہوں نے حاصل کر لیا اور قدس ایران کا جو ہے وہ لقب پایا. اور اس کے بعد خیر پھر اپنے عمل سے ثابت بھی کر دیا کہ یہ انتخاب بالکل درست تھا. اور اس کے بعد کی جو فداکاریاں خانم خدیجہ ثقفی کی اور انقلاب کے سلسلے میں جتنی مشکلات تھیں امام خمینی کا کیسا ساتھ دیا, حالانکہ بہت کھاتے پیتے گھر گھرانے سے ان کا تعلق تھا لیکن اس کے باوجود بھی انتہائی غربت کے ساتھ پوری زندگی انتہائی مشکلات کے ساتھ جو ہے وہ گزاری. تو اس طرح بعض اوقات دیکھیے خوابوں میں ہدایت کا جو ہے وہ انتظام کیا جاتا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کروں کہ خواب کیوں آتے ہیں. اسی طریقے سے ہدایت کا انتظام خواب میں مسجد خضرا جو امیر المومنین کے حرم کے صحن کے اندر, امیر المومنین کے حرم ہی میں وہ مسجد واقع ہے جس کا نام ہے مسجد خضرا, جہاں آیت اللہ خوئی مرحوم ایک طویل عرصے تک نماز جماعت پڑھاتے رہے. مسجد خضرا یہ نجف کی بڑی قدیم مسجد ہے, اور نہ صرف یہ کہ آیت اللہ خوئی وہاں نماز پڑھاتے تھے بلکہ وہاں پر درس خارج بھی دیا کرتے تھے. درس خارج اور اجتہاد کے سلسلے میں درس خارج آیت اللہ خوئی کا وہاں پر اس طرح سے چلا کرتا تھا, اور وہیں پر ہی پھر اس کے قریب ہی آیت اللہ خوئی کی قبر مبارک بھی ہے. اچھا, آیت اللہ خوئی انتقال سے پہلے جب شدید بیمار ہو گئے تھے اور اس بیماری کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا, اور ان کی اس بیماری کے اس عرصے میں جبکہ آگے کوئی حیات تھے اسی مسجد میں جس کا بھی میں ذکر کرنے والا ہوں خواب کے سلسلے میں, آیت اللہ سید نصر اللہ مستنبط یا آقا خوئی کی جگہ پر نماز جو ہے وہ وہاں پر درس خارج بلکہ لیتے رہے, درس خارج وہاں پر دیتے رہے آیت اللہ سید نصر اللہ مستنبط جو آیت اللہ خوئی کے داماد تھے. اور اس کے بعد آیت اللہ سیستانی جو آقا خوئی کے بالکل برابر میں جن کی کالی داڑھی ہے وہ آیت اللہ سیستانی, اس میں جس طرف لکھ دیا گیا ہے وہ غلط. تو آیت اللہ سیستانی بھی وہاں پر کافی عرصے تک اس لحاظ سے جو ہے وہ درس خارج وغیرہ دیتے رہے. کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ جو مسجد جس کا نام مسجد خضرا ہے اصل میں اس کا نام ہزارہ تھا, کیونکہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے تغیر نام ہو گیا, یعنی ہزارہ سے وہ خزارہ لوگ اس کو پڑھنے لگے. اور کچھ افراد یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس مسجد میں سبزیاں وغیرہ اگا کرتی تھیں, سبزہ جسے کہا جائے جس کو خزارہ کہتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی اس کا نام خزارہ جو ہے وہ پڑ گیا. تو لیکن کچھ علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ علی ابن مظفر النجار نام کے ایک مومن تھے جنہوں نے جو بہت ہی مومن کامل تھے, ان کی میراث پر قبضہ ہو گیا تھا اور انہوں نے پھر ایک نظر مانی تھی کہ اگر میرے پیسے مجھے مل گئے, میری میراث مجھ کو مل گئی, تو میں یہاں پر ایک مسجد تعمیر کرواؤں گا. اچھا, وہ دعا بہرحال قبول ہو گئی علی ابن مظفر النجار کی اور پیسے ان کو مل گئے, مگر وہ نظر اپنی پوری کرنا بھول گئے, یہاں تک کہ خواب میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آئے. خواب میں آئے اور کہا یا علی یوفونا بن نظر, اپنی نظر کو پورا کرو. اب کہہ رہے ہیں ایک دم سے ان کو خواب میں ہی علی ابن مظفر النجار کو یاد آ گیا کہ ارے میں نے نظر مانی تھی کہ میں مسجد بناؤں گا اور نظر میں نے پوری نہیں کی. فوراً کا حبن یا کرامتن یا امیر المومنی, اس کے بعد پھر ان کی آنکھ کھل گئی, یعنی یقیناً امیر المومنین میں ضرور جو ہے یہاں پر مسجد تعمیر کرواؤں گا. اور پھر انہوں نے یہ جو مسجد جس کا بھی میں نے ذکر کیا, جہاں خود درس خارج دیتے رہے, جہاں وہ نماز پڑھاتے رہے اور اس کے بعد کے دیگر علماء بھی وہاں پر نماز پڑھاتے رہے, یہ خواب کی ہدایت کے ذریعے اس مسجد کی تاکید علی ابن مظفر کو ہوئی. تو بعض اوقات دیکھیں خوابوں میں اس طرح سے ہدایت کا سامان پروردگار جاری کرتا ہے. اچھا, اسی طرح سے آیت اللہ بہجت مرحوم, آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی جن کا پورا نام ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ طالب علموں کے خوابوں میں آ کر ان کے مسائل کو حل فرماتے تھے. خواب میں آ کر طالب علموں کے مسائل حل فرماتے تھے. اور ایک انڈونیشیا کی ایک عورت کو تو خواب میں آ کر دعوت اسلام دی تھی, اور اس کے بعد پھر وہ انڈونیشیا کی عورت وہ پھر جو ہے وہ نہ ان کی شکل سے واقف تھی, نہ آیت اللہ بہجت کے اس لحاظ سے نام یا کسی کام سے واقف تھی. ڈھونڈتی ڈھانڈتی کسی طریقے سے وہ ایران آئی, پھر وہ قوم آئی, اور اس کے بعد تلاش کرتے کرتے ان کی نماز جماعت میں وہاں پر پہنچی. ویسے آیت اللہ بہجت زیادہ افراد سے ملا نہیں کرتے تھے, نماز کے بعد بھی نہیں ملتے تھے جس طریقے سے ملاقات کرنے کا کہا جاتا ہے. لیکن اس عورت کی وجہ سے کچھ دیر وہاں پر رکے, اس انڈونیشیا کی عورت سے انہوں نے کچھ بات چیت کی, پھر اس کے بعد وہ عورت انڈونیشیا کی عورت سے خواب میں آ کر آیت اللہ بہجت نے دعوت اسلام دی تھی. یہ پھر وہیں پر رہنے لگی, قوم میں اس نے دینی تعلیم حاصل کی, پھر دینی تعلیم حاصل کر کے پھر انڈونیشیا واپس گئی. تو دیکھیں بعض اوقات خوابوں کی دنیا ایک ایسی وسیع دنیا ہے کہ اس کے اندر بہت سی ہدایات کا سامان جو ہے وہ لوگوں کو مہیا کیا جاتا ہے. اسی طرح سے خوابوں میں ہدایت اور تنبیہات ہوتی ہیں باقاعدہ خدا کی طرف. معاد شناسی کہ اس کی جو پہلی جلد ہے اس کے اندر ایک باقاعدہ ایک واقعہ ہے ہمارے ایک انتہائی بزرگ اور بہت ہی بڑے عالم شیخ بزرگ تہرانی کا واقعہ, آیت اللہ شیخ بزرگ تہرانی. یہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری والدہ نے سوچا کہ میں بہت کچھ اچھے کھانوں کی ڈش بناؤں. دیکھیے میں کیا بیان کر رہا ہوں, خوابوں میں بعض اوقات انسان کو غلطیوں پر تنبیہ کی جاتی, اور کہہ رہے ہیں کہ وہ مشغول تھی کچن میں اور وہ بہترین کھانے کی جو ہے وہ ڈش بنا رہی ہیں کہ باہر سے کسی دروازے کے باہر سے کسی فقیر نے آواز دی. ان کو فوراً یاد آ گیا کہ میری ساس کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے, کیوں نہ میں ان کے اصال ثواب کے لیے جو تازہ تازہ کھانا میں نے بنایا ہے کیوں نہ میں اس فقیر کو دے دوں. تو انہوں نے فوراً تازہ کھانا اتار کے دینا چاہا, لیکن کوئی برتن وہاں پر اویلیبل نہیں تھا. انہوں نے جلد بازی میں کہیں فقیر چلا نہ جائے ایک پرانا سا ایک نسبتاً ذرا گندا برتن رکھا ہوا تھا, جلد بازی میں خیال نہیں کیا اور اس برتن کے اندر کھانا ڈال کے دے دیا. فقیر بہرحال وہ کھانا کھا کر چلا گیا. کہہ رہے ہیں اس بات کی کسی کو بھی خبر نہیں تھی. آدھی رات کو اچانک میرے والد ہڑبڑا کر اٹھ گئے نیند سے, اور فوراً ان کی والدہ کو جگایا, شیخ بزرگ تہرانی کی یعنی اپنی بیوی کو انہوں نے جگایا, کہا کہ آج تم نے کیا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں معلوم. کہا کہ میری ماں ابھی میرے خواب میں آئی تھی اور تمہاری بہت شکایت کر رہی تھی کہ میری بہو سے پوچھو کہ اس نے گندے برتن کے اندر کھانا کیوں دیا, کیونکہ مجھے اس برزخی زندگی میں جب کھانا دیا گیا تو مجھے ایک گندے برتن کے اندر کھانا دیا گیا. بتاؤ کہ تو ایسا ہوا تھا. ان کو فوراً یاد آ گیا, کہہ رہے ہاں یہ تو میں نے جلد بازی میں شاید اس کا خیال نہیں کیا تھا. فوراً یہ بات یاد آ گئی اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی. تو اس لحاظ سے بھی بعض اوقات دیکھیے ہوتا بھی یہی ہے کہ عام طور پر لوگوں کا ایک طریقہ کار بھی بن گیا. خود ہم بھی اگر دیکھیں تو بعض اوقات ہوتا نہیں کہ مثلاً کبھی کسی کی امداد کرنی پڑ جائے, کبھی کوئی کسی غریب کو پیسے دینے پڑ جائیں, کبھی کسی فقیر کو صدقہ وغیرہ دینا پڑ جائے, تو آپ جو بھی گلے سڑے ٹائپ کے نوٹ ہوتے ہیں وہ نکال کر آپ راہ خدا میں دیتی ہیں. رائے خدا میں دیتے. بہت سارے افراد کو تو میں نے دیکھا جو صدقہ وغیرہ دیتے ہیں, کسی کی امداد کرتے ہیں, اس کو خوشبو وغیرہ تک لگا کے دیتے ہیں, یعنی اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے, ذرا کڑک نوٹ ہوتا ہے تاکہ عزت اور احترام کے ساتھ اسے دیا جائے. ہمارا ایک عمومی مزاج بن گیا, اور پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل کہ جو یہ ہمارا مزاج ہے نا کہ اچھے اچھے نوٹ اپنے پاس بٹوے میں رکھیں گے, اسے عالم نے بڑی اچھی مثال دی, اور گلے سڑے نوٹ جو ہے وہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ بازار میں چلاتے ہیں. تو یہی ہم نے کاروبار سیاست میں بھی کیا. جو اچھے اچھے افراد تھے انہوں نے ہم نے ان سے کہا کہ تم تو بھائی مسجد کے اندر رہو, تم قرآن پڑھاؤ, تم درس دو, بس تم ممبر پہ جاؤ, تمہارا کام فقط یہ ہے. بازار سیاست میں ہم نے گندے نوٹ چلائیں. تو یہ ایک عمومی طور پر ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے سارے معاملات جو ہیں ہمارے خراب ہو گئے. تو یہ بات یاد رکھنے کہ اللہ کی راہ کے اندر جو چیزیں دی جاتی ہیں اس کے اندر ان باتوں کی بڑی اہمیت ہے کہ اچھے افراد کو یعنی اس سے سبق سیکھتے ہوئے اس واقعے سے اچھے افراد کو ہمیشہ میدان عمل میں آنا چاہیے, مساجد کے ٹرسٹی ان کو بننا چاہیے, اداروں کی سربراہی یا کارکنوں کے اندر وہ آئیں. عام طور پر اچھے افراد اپنے آپ کو گندی سیاست سے دور کرنے کے لیے پیچھے کرتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ ان اداروں کے اندر ان ٹرسٹ کے اندر ان جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں اس میں مفاد پرست قسم کے لوگ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ کہ پھر اس کے بعد ان اداروں کا اور ان مساجد کا اور ان کا جو حال ہوتا ہے وہ سب کے سامنے. تو ہمیشہ ایسے افراد کے جو اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں، جن کے اندر حب جا اور حب شہرت اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، ان کو چاہیے، یہ بات ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فیلڈ کے اندر آگے آئیں اور زیادہ سے زیادہ اس قسم کے کاموں کے اندر حصہ لیں تاکہ برے افرادوں کو موقع نہ مل سکے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ خوابوں میں بعضوں کا تنبیہ کی جاتی کہ ہمیشہ راہ خدا کے اندر بہترین سے بہترین چیز دو، خراب چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں، اور ورنہ برزخی زندگی کے اندر ویسے ہی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اسی طرح سے شیخ مفید کو ایک خواب کے اندر ایک ہدایت دی گئی، اور اس ہدایت پر عمل کے نتیجے میں کتنی عظیم ہستیاں شیخ مفید نے معاشرے کو دی. شیخ مفید کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سو رہا تھا تو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں بغداد کی مسجد کرخ کاف رے سے اس میں میں بیٹھا ہوا ہوں کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ یہ تو خیر شیخ مفید کی خیالی تصویر ہے کہ میں نے دیکھا کہ سیدہ کونین امام حسن اور امام حسین کی انگلیاں پکڑے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئی اور کہا کہ یا شیخ اللہم الفقہ، اے شیخ ان دونوں کو فقہ کی تعلیم دو. کہہ رہے میں جاگا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں کون ہوتا ہوں امام حسن اور امام حسین کو فقہ کی تعلیم دینے والا، نہ جانے مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، کون سا میں نے ایسا کام کر دیا ہے، کہیں میں حب جا یا اپنے علم کے اوپر مغرور تو نہیں ہو گیا کہ مجھ پر یہ اس لحاظ سے مجھے تنبیہ کی جا رہی ہو. کہہ رہے ہیں بہرحال یہ صبح پھر مسجد میں آ کر بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک دیکھا کہ خاتون اپنے دو صاحبزادوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے آئی ہیں اور بالکل وہی جملے استعمال کیے جو شہزادی کونین نے استعمال کیے تھے کہ میرے ان دونوں بچوں کو علم فقہ کی تعلیم دو. اور اس کے بعد شیخ نے ان دونوں بچوں کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کو تعلیم دین دینا شروع کی، اور اس کے بعد وہ دونوں بچے جس میں سے ایک سید رضی جو شریف کے لقب کے نام سے مشہور ہوئے جنہوں نے نہج البلاغہ تالیف کی، اور اس کے بعد دوسرے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ جن کو امام علی علیہ السلام نے علم الہدیٰ کا خطاب دیا تھا. تو انہوں نے اس طرح سے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اور شیخ سید رضی کو تعلیم دی اور اتنے بڑے علماء جو ہیں معاشرے کو مہیا کی. تو خواب کے ذریعے ہدایت کا سامان ہوا. یہ چند ایک مثالیں ہیں جو آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر. اور اس کے بعد خاص شیخ مفید نے 30 سال تک شیخ مفید مرجع رہے تھے، اور ان 30 سالوں میں امام زمانہ علیہ السلام نے 30 خط لکھے شیخ مفید کو. بعض علماء کہتے ہیں 3 خط لکھے ہیں، بعض جگہ پہ 30 بھی لکھا ہوا. تو دیکھیے بعض دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ خوابوں میں ہدایت کی جاتی. اچھا بعض اوقات خوابوں میں مستقبل کی خبریں بھی دی جاتی. ابھی میں بہت سارے آپ کو مختلف حوالے پیش کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد ان چیزوں کا ایک نتیجہ آئے گا. مستقبل کی خبریں ہوتی ہیں خواب میں، جیسے شہید آیت اللہ سید اسد اللہ مدنی یہ خود فرماتے ہیں، یہ پھر ایران میں شہید ہو گئے تھے، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ٹی بی ہو گئی تھی، ٹی بی، اور میں بالکل مایوس ہو چکا تھا، میں مرنے کا انتظار کر رہا تھا، اور انتہائی شدید نقاہت کے عالم میں میں جو ہے وہ لیٹا ہوتا تھا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا. اچھا میرے رشتہ دار وغیرہ بھی میرے بستر کے پاس جمع ہو جاتے تھے کہ اب شاید ان کا اب دم نکل جائے کہ اب دم نکل جائے. تو کہیں اس وقت میں نے بڑی حسرت سے کہا کہ پروردگارا کیا مجھے شہادت کی موت نصیب نہیں ہوگی، کیا میں اس طرح سے بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان دے دوں گا. خیر اچانک سے بس دعا ختم ہوئی، میں نے محسوس کیا کہ میری طبیعت بہتر ہو رہی، یہاں تک کہ طبیعت بہتر ہوتے ہوتے چند دنوں کے اندر میں مکمل صحتیاب ہو گیا. بڑے حیران ہوں، کہہ رہے اس کے بعد پھر میں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں میں نے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائیں. کہہ رہے ہیں اس خواب کو دیکھنے کے بعد بہرحال میں سمجھ گیا کہ مجھے شہادت کا رتبہ ضرور ملے گا, اور میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کھڑے ہوئے ہیں اور انگلی سے میری طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا اس سرزمین پر قتل کیا جائے گا جسے کربلا کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ بات تو امام حسین کی طرف ہو رہی ہے لیکن اشارہ انگلی سے میری طرف کیا جا رہا ہے. میں سمجھ گیا کہ اس کے نتیجے میں یقیناً مجھے جو ہے شہادت ضرور ملے گی. کہہ رہا اس کے بعد خیر میں تبریز میں آ گیا اور وہاں کا امام جمعہ جو ہے منتخب ہو گیا. اور اس کے بعد امام خمینی کی جب تحریک چلی تو میں اس میں شامل ہو گیا اور انقلاب کے سلسلے میں کام کرنے شروع کر دیے. اور یہاں تک کہ پھر ایک نماز جمعہ جب پڑھانے گئے تو وہاں پر ایک خودکش بمبار نے, دیکھیے خودکشی کی تاریخ اتنی پہلے سے چلی آ رہی ہے, خودکش بمبار نے سید اسد اللہ مدنی کو شہید کر دیا. اور اتنی اہم ان کی شخصیت کی تبریز میں کہ جب ان کی خود اپنی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی اور یہ کسی دوسرے گاؤں میں ان کو وہاں سے جانا تھا تو امام خمینی کو خط لکھا کہ میری بیٹی کی شادی ہے, لیکن امام خمینی نے منع کر دیا کہ اس وقت تبریز کو ایسے خالی چھوڑا نہیں جا سکتا اور آپ کی موجودگی وہاں پر بہت ضروری ہے انقلاب سے پہلے کی بات. تو آیت اللہ سید اسد اللہ مدنی امام خمینی کی بات پر عمل کر کے نہیں گئے اور بیٹی کی شادی تک کے اندر شریک نہیں ہوئے. اور اس کے بعد اتنے بڑے مقام اور مرتبے کو حاصل کیا. تو خوابوں میں بعض اوقات اس طرح سے کچھ مستقبل کی خبریں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. اچھا اسی طریقے سے جو آیت اللہ بہجت تھے, ان کے خود والد یہ بات بیان فرماتے ہیں, ایک دفعہ ان کے والد بڑے شدید بیمار ہو گئے تھے آیت اللہ بہجت کے, اور کہہ رہے ہیں کہ تقریباً اس طرح کی کیفیت ہو گئی تھی کہ حالت احتضار کا وقت آ گیا تھا, یہاں تک کہ ملک الموت تک کی آمد ہو گئی. اچانک سے میں سمجھ گیا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا. کہہ رہے ہیں اسی وقت اچانک ایک آواز آئی جس طریقے سے ہاتھی سے غیبی کی آواز ہوتی, کہا کہ اس شخص کو چھوڑ دو, یہ شیخ تقی بہجت کے والد, بس ایک یہ آواز آئی. اور اس کے بعد وہ جو آنے والے تھے اچانک سے میں نے دیکھا کہ وہ واپس چلے گئے. میری طبیعت بہتر ہوتی چلی گئی, یہاں تک کہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں میرے پانچ بیٹے ہوئے جس میں سے ایک آیت اللہ تقی بہجت بھی تھے. یہ آیت اللہ تقی بہجت کی بچپن کی تصویر. اور اس کے بعد آیت اللہ بہجت ایک پورا ایک عرصہ انہوں نے گزارا. تو ایک مستقبل کی خبر ایک آیت اللہ بہجت کے والد کو ایک لحاظ سے دی گئی کہ کتنا بڑا شخص ان کی اولاد میں سے جو ہے وہ پیدا ہونے والا. تو یہ بڑی اس کے اندر ایک اہم بات اس انداز کی ہے کہ بعض اوقات ہمیں, ابھی میں اس کے کچھ طریقے بھی بتاؤں گا کہ کیسے پتہ چلائیں گے ہم کہ ہمارے لیے کون سی ہدایت خوابوں کے اندر ہو رہی ہے, تو کچھ طریقے ہیں جو ابھی آگے چل کر ذکر ہونے والے. تو خوابوں میں بعض اوقات اس طرح سے مستقبل کی خبریں دی جاتی. اسی طریقے سے خواب میں آیت اللہ خوئی کو مستقبل کی خبر دی گئی. آغا خوئی نے جوانی میں خواب دیکھا تھا, یا آغا خوئی کی جوانی کی تصویر ان کے ساتھ ہی آیت اللہ سیستانی بیٹھے ہوں, بچپن کی تصویر. آغا خوئی نے جوانی میں کمل کیا تھا, وہ تھا سورہ قدر کا. سورہ قدر 1000 مرتبہ سورہ قدر روزانہ پڑھنے کا. دیکھیے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو خود بڑے بڑے علماء مراجع سب کرتے ہیں. 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کا عمل آقا خوئی نے کیا تھا. کہنے عمل کے بالکل آخری دن میں نے خواب دیکھا کہ کوفے کی مسجد سے یہ اعلان ہو رہا ہے, مرجع وقت آیت اللہ سید ابو القاسم الموسوی الخوئی انتقال کر گئے, سب لوگ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوں. ارے بڑے عجیب و غریب, میں نے جوانی میں خواب دیکھا. اس کے بعد خیر آقا خوئی نے ایک بڑی طویل عمر اس کے بعد پائی. آقا خوئی کہتے ہیں خواب دیکھنے کے بعد میں سمجھ گیا کہ دو بشارتیں تو اس کے اندر میرے لیے ہیں, ایک تو یہ کہ میری سیادت بالکل ثابت. دیکھیے بڑے بہت بڑا ایک بہرحال رتبہ ہے سید ہونا. میری سیادت ثابت ہے کیونکہ جو آواز آ رہی تھی اس میں کہا آیت اللہ الحاج آیت اللہ سید ابو القاسم الموسوی الخوئی انتقال کر گئے. مرجع وقت آیت اللہ سید ابو القاسم الموسوی الخوئی انتقال کر گئے. تو ایک تو سیادت کی خبر تھی, دوسری میری مرجعیت کی خبر تھی. آقا خوئی نے خواب میں جو اس وقت تو کہا کہ اس خواب میں میں نے ایک عجیب بات دیکھی جو آغا خوئی کی بھی اس وقت سمجھ میں نہیں آئی تھی، آغا خوئی کے انتقال کے بعد علماء کی سمجھ میں آئی. کہہ رہے کہ میں نے دیکھا کہ میری نماز جنازہ میں بہت کم افراد ایسے ہیں جنہوں نے نارمل کپڑے پہنے ہوئے، باقی سب لوگ سفید لباس یا کفنوں میں. اور ہم نے خود دیکھا اس کے بعد کہ آیت اللہ خوئی جو یعنی اس وقت دوئی مرجے تھے، امام خمینی تھے اور آیت اللہ خوئی یعنی جو قریب قریب جن کی مرجعیت کا دور انداز کا تھا، تو آیت اللہ سیستانی نے جب ان کی نماز جنازہ پڑھا تو بس یہی افراد جو آپ کے سامنے اس وقت ہیں بس یہی افراد وہاں پر تھے. صدام نے وہاں پر کرفیو لگا دیا تھا نجف میں، اور کسی بھی شخص کو نماز جنازہ صرف مخصوص افراد کے خاندان کے چند افراد تھے، کچھ بزرگ علماء تھے، آغا سیستانی تھے اور باقی کچھ متولی وغیرہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ صرف یہاں پر. کہنے کی تعداد تو بہت زیادہ تھی لیکن کچھ تو عام کپڑوں کے اندر تھے، ان کی تعداد بہت کم تھی، لیکن 90-95% افراد سفید لباسوں میں تھے. تو اس کے بعد علماء نے کہا کہ پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ آغا خوئی کیونکہ نماز جنازہ میں جو جہان مرجع جہان تشیعوں کا مرجع ہو اس کے لیے اتنی کم نماز جنازہ میں لوگ جو ہیں اس کے موجود ہوں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو علماء نے فرمایا کہ شاید ارواح مومنین جو ہیں وہ سفید کپڑوں اور کفنوں کے اندر وہاں پر موجود تھیں جنہوں نے آغا خوئی کی نماز جنازہ پڑھی، جو بعد میں جا کر جو ہے وہ معلوم چلا. اچھا اسی طریقے سے جب جس زمانے میں آغا خوئی جوان تھے تو ایران کے ایک عالم نے خواب دیکھا تھا. اچھا وہ بہت جگہوں کے اوپر وہ انٹرنیٹ پہ بھی وہ خواب جو ہے مختلف علماء نے اپنی ویب سائٹس کے اوپر اس کو جو ہے وہ رپورٹ بھی کیا ہے کہ آغا خوئی نے جوانی میں ایک بزرگ عالم دین آغا خوئی کے حوالے سے انہوں نے اپنا خواب نقل کیا کہ ایک دفعہ ان کی خواب میں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. امام زمانہ سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ مولا آپ کب تشریف لائیں گے، آخر آپ کا ظہور کب ہوگا؟ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میرا ظہور الحاج السید ابو القاسم الموسوی الخوئی کے زمانے مرجعیت کے بعد ہوگا. کہہ رہے میری آنکھ کھل گئی. اچھا وہ ایران میں تمام دینی مدارس کے اندر گئے اور ہر جگہ جا کے پوچھا کہ کیا یہاں پر ابو القاسم الموسوی الخوئی نام کے کوئی عالم ہیں؟ ایران میں بھی کوئی نہیں ملے ان کو. پھر یہ وہاں سے عراق آئے اور عراق کے بھی سارے حوزہ علمیہ، پھر اس کے بعد نجف جو ہے وہ تشریف لائے. وہ معلوم چلا کہ یہاں پر کوئی بڑے عالم دین تو نہیں، البتہ ایک جوان طالب علم ہے جو ابو القاسم الموسوی الخوئی نام کا ہے. بات چیت سے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی شخصیت ہے. کہا میں آپ کو تین بشارتیں دیتا ہوں، ایک تو یہ کہ آپ کو حج کی سعادت ملے گی کیونکہ امام نے کہا کہ میرا ظہور الحاج، پھر دوسرا ہے کہ آپ سید ہیں اب سید، پھر ہے کہ ان کے زمانے مرجعیت کے بعد میرا ظہور کا، اس کا مطلب ہے کہ آپ مرجع بھی بنیں گے. تو اتنی بڑی شخصیت اس لحاظ سے آیت اللہ خوئی کی تھی کہ امام زمانہ نے بھی اس انداز سے جو ان کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ان عالم دین سے. تو مستقبل کی خبر بہت سارے حوالوں سے بہرحال ان تک یہ بات پہنچی. اور امام خمینی بھی آیت اللہ خوئی کو ہوا شمس العلماء، ارے وہ تو علماء کا سورج ہے، لوگوں سے یہ بات کہا کرتے تھے. تو دیکھیے خوابوں میں مستقبل کی خبریں. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد خیر آیت اللہ خوئی جو ہے وہ مرجع ہو گئے اور اس کے بعد اس خواب کی تعبیر بھی ہوئی. اسی طرح سے آیت اللہ مرشی نجفی کتنی ہی ہدایتیں اپنے زائرین کے سلسلے میں خوابوں میں آیت اللہ مرشی نجفی کو معصومہ قوم نے دی. معصومہ قوم سلام اللہ علیہ، اور خود ایک دفعہ خود یہ فرماتے ہیں ہدایات کہ ایک دفعہ میں رات کے وقت سویا ہوا تھا. آپ میں سے جو سینئر طالبات ہیں ان کو تو میں واقعہ سنا بھی چکا ہوں. ایک دفعہ میں رات کو سویا ہوا تھا کہ ایک دم سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی. میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ معصومہ قوم کی کچھ خادمائیں ہیں، وہ آئیں اور کہا ہے کہ معصومہ قوم آپ کو یاد کر رہی ہیں اور انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ میرے کچھ زائرین سردی میں ٹھٹر رہے ہیں اور ان کو فوراً حرم کے اندر لے کر آؤ. اچھا رات کا وقت تھا، نماز شب کے اوقات کے وقت جو ہے فجر سے پہلے حرم کھلتا ہے، اس سے پہلے زائرین دروازے بند ہوتے ہیں، باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے تو بہت شدید سردیاں تھیں، شدید سردی میں ٹھٹر رہے تھے. کہہ رہے ہیں میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ پاکستان کے اور کچھ انڈیا کے زائرین وہاں بیٹھے ہوں اور میں نے فوراً دروازے پیٹ کے دروازہ خدام سے کھلوایا، ان تمام زائرین کو اندر لے کر آیا، پھر اندر آئے تو ان کو سردی کی شدت ذرا ان کے لیے کم ہوئی۔ تو اس طرح سے اتنا زیادہ خیال، اس لحاظ سے ہدایتیں دی جاتی ہیں کہ جاؤ ہمارے زائرین کو اندر لے کر آؤ، اور اس میں شرف پاکستان کے زائرین اور انڈیا کے زائرین کو بھی۔ کہہ رہے میں وہاں گیا تو پاکستان اور انڈیا کے زائرین سردی سے چھٹر رہے تھے، اور ان کو اندر آنے کا آیت اللہ مرشی نجفی، آیت اللہ مرشی نجفی کی تو اتنی ملاقاتیں معصومہ قوم سے ہوئی ہیں، باقاعدہ ان کی کرامات کے سلسلے میں کتابیں تک لکھی گئی ہیں آیت اللہ مرشی نجفی کی، جس کے اندر تفصیل سے وہ تمام واقعات جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے حضرت ام سلمہ کا وہ خواب، کتنا مشہور وہ خواب ہے کہ پیغمبر اسلام ان کو ایک شیشی جو ہے وہ دے کر گئے تھے حضرت ام سلمہ کو، اور کہا تھا کہ جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے، وہ مٹی جس جو کہ خاک شفا کی مٹی اس شیشی کے اندر تھی، جب یہ مٹی جو ہے وہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا جو حسین جو شہید کر دیا گیا۔ تو بہرحال یعنی ایک رات کو انہوں نے خواب دیکھا، جو بہار الانوار کی جو پوری عبارت جو ہے یہ آپ اس وقت اس میں پڑھ رہی ہیں۔ تو نتیجہ اس کا یہ تھا جو آپ کے ہر دفعہ کا سنا ہوا ہے کہ ایک دم سے رونے چلانے کی آوازیں ان کی آئیں، لوگ جمع ہوئے تو اسی وقت اٹھ کے گئیں، کیونکہ خواب میں یہ دیکھا تھا کہ پیغمبر اسلام آئے ہیں اور بالے پریشاں ہیں، غبار آلود ہیں ان کے بال اور سر کے اور داڑھی کے بال، اور کہا کہ میرا بیٹا حسین جو ہے میدان کربلا میں شہید ہو گیا۔ فوراً اٹھ کر گئیں اور اس کے بعد اس شیشی کو دیکھا تو اس شیشی کے اندر تازہ خون جو ہے وہ جوش مار رہا تھا۔ تو خواب میں حضرت ام سلمہ کو بھی اس انداز سے جو ہے پیغمبر اسلام نے مستقبل کی جو ہے خبر دی۔ اس کے بعد عاشورہ کے حوالے سے ایک ایسے خواب حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی دیکھا تھا، عبداللہ ابن عباس، اور بالکل اس انداز سے جو ہے وہ ان کا بھی خواب تھا۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یہ تو تفصیلات اپنی جگہ پہ تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے، بعض اوقات خوابوں میں آئمہ کی طرف سے کچھ تحفے بھی ملتے ہیں۔ دیکھیے، ابھی میں بہت ساری چیزیں آپ کو بیان کرتا جا رہا ہوں، آخر میں پھر جو ہے وہ نتیجہ آئے گا۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی، یہ اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ افسوس کا مقام ہے کہ لوگ ان کے ناموں سے بھی واقف نہیں۔ جہان تشیع کی انتہائی عظیم شخصیت، جن کے متعلق آیت اللہ سید محمد حسین طباطبا یہ بات فرماتے تھے کہ سوائے ان کی عظمت کو سوائے امام زمانہ علیہ السلام کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیگانی، ان کے ایک دائیں ہاتھ میں شفا تھی، شفا کہ جس مریض کو بھی ہاتھ لگاتے تھے وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا، جس درد کی جگہ پہ ہاتھ لگاتے تھے وہاں سے درد غائب ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ بہت سے کینسر کے مریضوں کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے ان کا مرض ٹھیک ہو جاتا تھا، آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیگانی۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آخر آپ کے اس ہاتھ میں جو شفا کی کیفیت ہے کیسے پیدا ہوئی؟ تو ویسے پہلے تو بتایا نہیں، لیکن بہت زیادہ اصرار کرنے پر انہوں نے بات بتائی کہ کافی عرصہ پہلے میں ایک دفعہ شدید بیمار ہو گیا تھا اور اسپتال میں داخل تھا، اور بہت دنوں سے میں حرم زیارت کے لیے بھی نہیں جا سکا تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ رات کو لیٹا ہوا تھا اور بہت اداس تھا، تو میں نے اسپتال کی طرف رخ کر کے اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صل علی محمد، ان سے میں نے یہ بات کہی کہ مولا، کیا میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکوں گا اور کبھی اس قابل نہیں ہو سکوں گا کہ آپ کی زیارت کے لیے آ سکوں؟ تو کہہ رہے ہیں اسی دوران بہت زیادہ میں تکلیف میں تھا، اسی میں ہی افسوس کی حالت میں میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں اور اس باغ میں ہی چاروں طرف پھول لگے ہوئے ہیں اور وہاں ایک تخت رکھا ہوا ہے جس پہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے ان پھولوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا اور میرے ہاتھ میں جو ہے دے دیا، میں نے دائیں ہاتھ میں اپنے وہ پھول پکڑ لی۔ اچانک سے اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ جسم میں شدید درد ہو رہا ہے، جس جگہ درد ہو رہا تھا وہاں میں نے اپنا دائیں ہاتھ رکھا، اچانک سے میں نے دیکھا میرا درد غائب ہو گیا۔ اس کے بعد جسم میں جس جگہ پہ درد تھا میں وہ ہاتھ پھیرتا چلا گیا، درد غائب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ بہت سارے اسپتال کے مریض ایسے تھے ان کے کرہانے کی آواز آ رہی تھی، میں اپنے بستر سے اٹھا، ان کے کرہانے کی آواز سن کر میں بستر سے اٹھا اور میں جا کر اس ان تمام مریضوں کے جسموں پہ ہاتھ لگایا، ان کا بھی درد اور تکلیفیں غائب ہوتی چلی گئیں، بس وہ تو بس ان کے اس بات کی وجہ سے، ان کے تحفہ دینے کی وجہ سے میرے اندر یہ صلاحیت خود بہت پیدا ہوتی چلی گئی، میرے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی چلی گئی کہ میں جس مریض کے بھی ہاتھ رکھتا ہوں، یعنی خواب میں مجھے وہ تحفہ دیا گیا کہ جس سے میرے دائیں ہاتھ میں شفا کی جو ہے طاقت اور صلاحیت وہ پیدا ہو گئی۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک آدمی کو ایک ہی خواب آتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ کیا، ایک سوال ہے کہ کئی افراد ایک ہی خواب دیکھ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، اس کی بھی مثالیں، جب آیت اللہ سید دست غیب شیرازی یہ جب شہید کیے گئے تھے، ان کی بھی شہادت کا واقعہ میں اکثر دفعہ جو ہے وہ پڑھ چکا ہوں، کہ جب یہ بھی شہید کیے گئے تھے تو ان کی شہادت جس وقت ہوئی تھی، تو شہادت کے بعد بہت سارے لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ شہید دست غیب شیرازی آئے ہیں اور بہت ہی خوش ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جس جگہ میں شہید ہوا تھا وہاں فلاں فلاں دیوار پر میرے جسم کے کچھ ٹکڑے لگے رہ گئے۔ تو دیکھیے، کیونکہ وہ بم دھماکے کے اندر شہید ہوئے تھے، آیت اللہ شہید دست غیب شیرازی، جسم کے بہت سارے حصے ہو گئے تھے ان کے بالکل بم دھماکے سے، وہ میرے چپکے ہوئے ہیں، ان کو بھی میرے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے۔ جب لوگ وہاں پر پہنچے تو سب نے ایک دوسرے سے اپنا خواب شیئر کیا، سب نے کہا ہمیں بھی یہ خواب آئے، انہوں نے کہا مجھے بھی یہ خواب آئے، تیسرے نے کہا مجھے بھی یہ خواب آئے، ایک ہی خواب بیک وقت کئی افراد کے کو آیا وہ۔ تو آیت اللہ شہید دست غیب شیرازی کا یہ واقعہ، یعنی یہ بھی پاسبل ہے کہ کوئی شخص جو ہے، ایک شخص کو اگر خواب آئے تو وہ خواب بہت سارے اور افراد کے لیے بھی ممکن ہے کہ وہ آئے۔ اچھا، آپ آ جائیے کہ آپ نے دیکھا کبھی خوابوں میں ہدایت کا سامان ہوتا ہے، کبھی خوابوں میں مستقبل کی خبریں دی جاتی ہیں، اچھا کبھی خوابوں میں کچھ تحفے عنایت کیے جاتے ہیں، اس طرح بہت ساری چیزیں خوابوں کے ذریعے ممکن ہیں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں خوابوں کی اقسام پر، کہ آخر خوابوں کی کتنی اقسام۔ دیکھیے، خوابوں کی دو بڑی قسمیں، ایک کو کہا جاتا ہے رحمانی خواب، جو سچے خواب ہوتے ہیں، سچے خواب جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، کبھی ہدایت کا سامان ہوتا ہے، کبھی مستقبل کی خبر ہوتی ہے، کبھی کوئی تنبیہ ہوتی ہے، کبھی کوئی تحفہ ملتا ہے، اس کو ان کو رحمانی خواب کہا جاتا ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں شیطانی خواب، یہ ان کو جھوٹے خواب بھی کہتے ہیں، خواب پریشہ بھی ان کو کہتے ہیں، اور انہی کو خوابوں کو ازغاث احلام بھی کہا جاتا ہے، ازغاث احلام۔ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، بل قالو ازغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر، آپ جا کے پوری آیات قرآن کے اندر ازغاث احلام کی نکال کے دیکھ سکتی ہیں، جہاں اس قسم کے بے ڈھنگے ٹائپ کے یا پریشان خواب جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو قرآن اصطلاح میں ازغاث احلام کہتے ہیں۔ ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، نہ ان کا کوئی سر ہوتا ہے، نہ پیر ہوتا ہے، آپ خود بھی حیران ہوتی ہیں کیا الٹے سیدھے بکواس قسم کا خواب مجھے یہ آیا۔ اسی طرح قرآن میں اور جگہ پہ بھی قالو ازغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام، اور اب بہت ساری آیات اس سلسلے میں جہاں پہ یہ لفظ ازغاث احلام اس کے معنی کیا ہیں ابھی آگے چل کر آئے گا۔ دوسری قسم ہے خوابوں کی جنہیں سچے خواب کہا جاتا ہے۔ سچے خواب اصل میں لوہے محفوظ میں ظاہر ہوتے ہیں، لوہے محفوظ میں، اور ایک فرشتہ باقاعدہ ان جگہوں کے اوپر مقرر ہے جس کو ملک الرویا کہا جاتا ہے، ملک الرویا، یعنی وہ فرشتہ جو خوابوں کے سلسلے میں تعینات۔ اب جب بھی کوئی نیکی یا کوئی بدی فرزند آدم کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، بعض اوقات کچھ بشارتیں ہیں وہ دی جانے والی ہوتی ہیں، بعض اوقات کچھ کچھ خبریں آئیں وہ اس کو دی جانے والی ہوتی ہیں، بعض اوقات کوئی ہدایت دینی ہوتی ہے، تو اب کیونکہ وحی کا سلسلہ تو موقوف ہو گیا پیغمبر اسلام کے بعد، اب لوگوں تک بہت سی چیزوں میں براہ راست پروردگار ہدایت نازل کرنا چاہتا ہے، تو اس فرشتہ لوہے محفوظ میں اس کو لکھ دیتا ہے، وہاں سے وہ ملک الرویا اس ہدایت کو لیتا ہے اور مومن کے خواب میں آ کر اس کو ظاہر کرتا، یا خواب میں آ کر اس کو کوئی تنبیہ کی جاتی ہے، یا اس کو کوئی اطلاع دی جاتی ہے تاکہ وہ خواب دیکھنے والا خدا کی اطاعت کرنے لگے، گناہوں سے بچنے لگے، یا کسی نیک بات کی طرف جو اس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ عمل کرنے لگے۔ جب ہی قرآن کی جو آیت ہے نا کہ لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی بھی خوشخبری۔ تفسیر قمی میں باقاعدہ اس قرآنی آیت کے متعلق کہ دنیا کی خوشخبری کون سی اور آخرت کی خوشخبری کون سی ہے، تو اس میں باقاعدہ تفسیر قمی کے اندر یہ بات ہے کہ دنیا کی خوشخبری لہم البشرا, جو خوشخبری ہے فی الدنیا فی الحیات الدنیا, وہ دنیا کی خوشخبری اچھے خواب ہیں, یہ دنیا کی خوشخبری, اور آخرت کی خوشخبری یہ موت ہے, موت یہ آخرت کی خوشخبری. اچھا دیکھیے, اب کچھ انبیاء کے خواب بھی ذکر ہوئے ہیں. انبیاء کے خواب تو مثل وحی کے ہوتے ہیں, یعنی ان کو تو وحی ہوتی ہے جو خوابوں میں. قرآن میں کتنے ہی انبیاء کے خواب نقل کیے گئے ہیں, مثلا خود حضرت یوسف کا خواب, اس قال یوسف لے ابھی ہے یا ابت انی رائے تو احد اشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین, کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں, تو اس کے جواب میں ان کے والد نے کہا تھا کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے در پہ آزار ہو جائیں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے. یہ دیکھیں قرآن کے اندر وہ خواب حضرت یوسف کا جو نقل ہو رہا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ تمام واقعے, کیونکہ یوسف کی پوری فلم میں آپ میں سے اکثر لوگ دیکھ چکے ہیں, تو اس وجہ سے کہ جب شہر میں داخل ہونے کے بعد یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے بے اختیار سجدے میں جھکے, تب یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے کبھی دیکھا تھا, میرے رب نے اس کو حقیقت بنا دیا. تو حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا اس لحاظ سے جو ہے وہ علم بھی دیا گیا تھا. اور اس کے بعد حضرت یوسف ٹھیک ہے, اس میں جب حضرت یوسف جب قید خانے کے اندر قید تھے تو اس وقت اس قیدی نے جو خواب دیکھا تھا, جو کیونکہ آپ لوگ سب میں سے اکثر جو ہے خواتین وہ دیکھ چکی ہیں, اس وجہ سے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, اس قیدی کا خواب بھی قرآن نے نقل کیا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے بعد جو بادشاہ مصر تھا اس کا خواب بھی جو ہے وہ قرآن کے اندر تذکرہ ہوا ہے کہ جو 7 موٹی گائے جو تھیں وہ 7 کمزور اور دبلی گایوں کو کھا رہی تھیں, اس کے بعد حضرت یوسف نے اس کی تعبیر وغیرہ جو ہے وہ بتائی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ انبیاء کے خواب وہ تک قرآن کے اندر ذکر ہوئے ہیں, اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کا خواب ذکر ہوا ہے, قال یا بنیا انی اری فی المنام, بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر پورا وہ خواب جو سب آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ خواب سچا کر دکھایا حضرت ابراہیم نے, اور اس کے بعد جب چھری چلانا چاہیے تو پھر وہ وہاں پر ایک جانور آ گیا, اس کے گردن پہ چھری چل گئی وغیرہ وغیرہ, تو وہ سب کچھ یہ سارے خواب قرآن نے ذکر کیے الگ سے. اسی طرح سے پیغمبر اسلام کا بھی ایک خواب کہ ولقد صدق اللہ رسولہ رویا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ, یعنی کہ پیغمبر اسلام کو جو سچا اور واقعے کے مطابق جو خواب ہے وہ دکھایا کہ تم لوگ مسجد الحرام میں اپنا سر موڑنے کے بعد اطمینان کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہوں یا کچھ بال کاٹ کر, اور اس دن تمہیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا. تو دیکھیے بہت سے خواب جو رحمانی خواب ہوتے ہیں کہ اس قدر واضح ہوتے ہیں کہ ان کو کسی تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ان خوابوں کو, جیسا کہ ابھی آگے چل کر کچھ خواب تذکرہ کروں, اور کچھ خوابوں میں تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ 7 گائے موٹی گائے 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہے اس میں تعبیر کی ضرورت ہے, کہاں سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے, اس قیدی کا خواب کہاں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا خواب. تو کچھ خواب محتاج تعبیر ہوتے ہیں, چاہے وہ رحمانی کیوں نہ ہو ان کی تعبیر پوچھنا پڑتی ہے, وہ سمجھ میں نہیں آتے. لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیر بالکل واضح ہوتی, جیسے پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد حضرت زہرا نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا تھا, آپ نے دیکھا خواب میں, مجھے معلوم ہے کہ بہت زیادہ شدید گرمی ہو رہی ہے لیکن کیا کریں, ان چیزوں کو یہاں پر برداشت کرنا پڑے گا, گرمیاں شروع ہو گئیں, ان چیزوں کے لیے آپ تیار رہیے, لائٹ جاتی رہے گی اور یہ اس قسم کے مسئلے یہاں پر آتے رہیں گے. بہرحال بڑی بڑی قربانیاں علماء دے گئے, یہ تو کچھ کے مقابلے میں کچھ بھی قربانی نہیں ہے جو ہم یہاں پر اس کا شکایت کر رہے ہیں. تو بہت سے رحمانی خواب بالکل واضح ہوتے ہیں, جیسے شہزادی نے خواب دیکھا پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد کہ آپ جنت میں داخل ہو رہی ہیں, تو پیغمبر نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسا دیا, کہا مرحبا ہے بیٹی, اور اس کے بعد جنت میں آپ کی رہائش کو دکھانے پیغمبر لے گئے اور کہا بیٹی تم جلد ہی مجھ سے آ کر ملو گی. شہزادی نے جب اپنا اٹھی تو اپنا یہ خواب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سنایا. رحمانی خواب تھا، بالکل واضح تعبیر تھی کہ شہزادی بھی اب پیغمبر اسلام سے ملاقات کے لیے کچھ عرصے بعد ان کی بھی شہادت ہونے والی. باقاعدہ سفینۃ البحار کے اندر یہ خواب بھی نقل ہوا. اسی طرح سے 9 محرم کی رات کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا. امام حسین نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام خواب میں آئے اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کل تم ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے. یہ بھی خواب بالکل واضح تھا اور یہ کوئی محتاج تعبیر نہیں تھا. تو بعض اوقات بہت سے رحمانی خواب محتاج تعبیر ہوتے ہیں، اور بہت سارے رحمانی خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل واضح ہوتے ہیں، اس میں کسی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی. اب آ جائیے، جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ جو ہم جن سے درپیش ہوتے ہیں وہ ہے اضغاث احلام، خواب پریشان. اصل میں اضغاث عربی میں گھاس کے بنے ہوئے جنگلوں کو کہتے ہیں، جن میں گھاس ہی گھاس، ادھر گھاس ادھر گھاس، کسی قاعدے قانون کے تحت وہاں پر چیز نہیں ہوتی بلکہ متفرق اور بکھری ہوئی پیٹرن کے اندر ہوتی. ان کو اضغاث احلام کہا جاتا ہے، یعنی وہ خواب جو گھاس کے بنے ہوئے جنگلوں کی طرح سے متفرق اور پراگندہ ہوتے ہیں ان کو اضغاث احلام کہا جاتا ہے. اچھا، اضغاث احلام کی تین اقسام. پہلی قسم یہ ہے، یعنی وہ خواب جو شیطانی وسوسوں سے پیدا ہوتے، شیطانی وسوسوں سے. ان خوابوں کا مقصد دیکھنے والے کو اذیت پہنچانا ہوتا. یہ اضغاث احلام کی پہلی قسم، یعنی وہ خواب جو شیطانی وسوسوں کی پیداوار ہوتے ہیں، اور جن خوابوں کا مقصد، یہ جو شیطان آ کر دکھاتا ہے اس کا مقصد لوگوں کو اذیت پہنچانا ہوتا ہے، یا خواب میں آ کر کسی برائی کا حکم دینا ہوتا ہے. آپ تو خیر سب اس وقت ماشاء اللہ پیدا بھی بہت ساری نہیں ہوئی تھیں، اور کچھ تو بہت ہی چھوٹی ہوں گی اس موقع پر. آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے قائد اعظم کے مزار پر ایک شخص نے آ کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا. اخبارات میں بہت مشہور ہوا تھا یہ واقعہ. اس نے کہا کہ مجھے خواب میں آ کر قائد اعظم نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں. اچھا، ابھی تو ہم اس کو گفتگو کریں گے کہ خواب میں آ کر رسول اور امام بھی اگر کوئی آ کر حکم دیں تو کیا اس کو ماننا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، آگے چل کر ذکر ہونے والا. اچھا، تو اس نے کہا کہ قائد اعظم کے مزار پر لا کر اپنے بیٹے کو اس نے ذبح کیا اور کہا کہ قائد اعظم نے مجھے خواب میں آ کر یہ حکم دیا. اب یہ اضغاث احلام کی اس قسم کے اندر آتا ہے جو شیطانی وسوسوں کی پیداوار ہے، جس میں کسی کو اذیت دینا ہوتا ہے مقصد ان خوابوں میں، یا پھر یہ کہ کسی برائی کا حکم دینا ہوتا ہے، جیسے اس نے اپنے بیٹے کے قتل کا حکم دیا. اچھا، اسی طرح سے ایک وہ بھی بہت مشہور ہوئی تھی چیز، اور بڑا اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. ابھی تو میں صرف ایسے ذکر کرتے ہوئے جا رہا ہوں کہ پنجاب کی وہ لڑکی جو کہ ایسی کوئی 16-17-18 سال کی تھی، لیکن شروع سے بڑی مقدس اور پیرانی ٹائپ کی وہاں پر مشہور ہو گئی تھی. اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین ہم کو وہاں پر بلا رہے ہیں پورے خاندان کو، اور ظاہر ہے کہ ٹکٹ اور جانے کے پیسے تو ہمارے پاس ہیں نہیں، تو ان سب افراد کو صندوقوں کے اندر رکھو، بٹھاؤ اور سمندر کے ذریعے کربلا جو ہے پہنچ جاؤ. ان افراد نے، بہرحال ان کے گھر والوں نے اس پہ یقین کیا، اور اس کے بعد بہت سارے بچوں کو بھی لے کے اور بڑے بڑے صندوق انہوں نے لیے، اور یہیں کراچی میں جو ہے وہ اس کے ذریعے وہ کربلا جا رہے تھے، تو وہ بہرحال وہ پانی کے اندر ڈوب گئے، اس میں سے اکثر تو مر گئے تھے اور کچھ افراد کو اس میں سے بچا بھی لیا گیا تھا. تو کبھی بھی تو ابھی ہم اس کا آگے چل کر گفتگو کریں گے کہ کیا اس قسم کے خوابوں میں اگر کوئی حکم دیا جاتا ہے تو ان کو عمل کرنے کی شرعی جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے. لیکن ایسا کوئی بھی جس کے کوئی جا کر خودکشی کر لے، کسی کو قتل کر دے یا اس طرح کی چیز، یعنی یہ شیطانی وسوسوں کی طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک تو پہلی قسم یہ ہے، یہ اضغاث احلام کی پہلی قسم. دوسری قسم کیا ہے؟ وہ خواب جن کا سرچشمہ خود انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے. مثلا کسی سے آپ نے دل میں کینہ محسوس کر رہی ہیں، آپ خواب میں دیکھ رہی ہیں آپ کسی کے ساتھ لڑ رہی ہیں، کسی کو مار رہی ہیں، کسی کو قتل کر رہی ہیں، اور اس سے عمومی زندگی میں ہماری چپل کش چلتی رہتی، جن کا سرچشمہ خود انسان کے اپنے اندر ہوتا. اس قسم کے خوابوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اضغاث احلام میں ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں، کیونکہ آپ کے دل میں ان کے لیے کینہ پایا جاتا ہے، تو اس قسم کے خواب آپ دیکھ سکتی، ان کا سرچشمہ خود آپ کے اپنے اندر موجود. یہ دوسری قسم ہے خواب پریشان، اضغاث احلام. تیسری قسم ہے وہ یہ کہ جس میں انسان کی جسمانی اور نفسیاتی حالت بعض اوقات ایسی ہوتی، جسے پرانے اطباء کہتے تھے کہ سفرا سودا بلغم و خون جو اخلاط ہیں ان کی کچھ کنسنٹریشن کمی اور زیادتی کی وجہ سے بہت سارے خواب آتے ہیں. خیر اب تو وہ میڈیکل سائنس کے اندر تو اس قسم کا جو ہے یہ والی ترتیب نہیں ہے. تو بہرحال تو یہ تین اقسام عام طور پر اغواث احلام کی بنتی ہیں. اچھا اب ہمیں جو خواب آتے ہیں ہم کیسے فیصلہ کریں کہ جو ہمیں خواب آیا ہے یہ خواب رحمانی ہے یا اغواث احلام، کیسے پتہ چلائیں گے آپ؟ تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کا جائزہ لینا پڑے گا کہ جس وقت، کئی باتوں کا خیال آپ کو رکھنا ہے. پہلا تو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کا مزاج کمال اعتدال پر تھا یا نہیں تھا. جس وقت آپ خواب دیکھ رہی تھیں آپ مزاج کے اعتبار سے کمال پہ تھیں. بعض اوقات دیکھیے انسان پریشانی کی حالت میں دن بھر بہت پریشان رہا اور سویا تو اسے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. آپ اعتدال کی حالت میں نہیں تھیں، دن بھر کوئی بہت مصیبت نازل ہو گئی تھی، کسی سے بہت لڑائی جھگڑا ہوا تھا، کسی سے بہت بک بک جھگجھک ہماری ہوئی تھی، یعنی ہم کامل اعتدال کی حالت میں ہمارا مزاج نہیں تھا. اب اگر اس طرح کی کوئی حالت تھی کہ مزاج ہمارا کمال اعتدال پر نہیں تھا تو ہمیں جو خواب آ رہے ہیں اب یہ اغواث احلام ہو، یہ فیصلہ ہو جائے. لیکن پہلے آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کا مزاج کمال اعتدال پر تھا یا نہیں تھا. دوسری بات آپ کو یہ دیکھنی پڑے گی اس بات کے فیصلے کے لیے خواب رحمانی ہے اغواث احلام ہے، کہ آپ دن میں اس بات کے متعلق زیادہ سوچ بچار تو نہیں کرتی رہی، دن میں بہت کسی چیز کے متعلق آپ سوچتی رہی ہو بار بار، پھر خواب میں اس متعلق کوئی بات آ جائے، اس کی زیادہ اہمیت نہیں. مثلا میرے ساتھ ہوتا ہے، بہت سی پرسنل باتیں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. مجھے خواب میں اکثر اپنے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ بہت آتے ہیں، اس وجہ سے کہ میں دن بھر میں اکثر و بیشتر ان کی تقریریں لگا کر سنتا رہتا ہوں. تو دن میں ہر وقت کیونکہ بار بار ان کی آواز کانوں میں گونجتی رہتی ہے، اس وجہ سے خواب میں ان کے آ جانا کوئی ایسی بات نہیں، یعنی کوئی ایسی اس کے اندر کہ میں بہت سیریس ہو جاؤں اس معاملے کو لوں، کیونکہ میں ہر وقت سنتا رہتا ہوں. اس وجہ سے جو چیز ہر وقت کان میں پڑتی رہے، جو ہر وقت آپ چیزیں دیکھتی رہیں، اس کے اندر پھر اگر وہ چیز خواب میں آ جائے تو اس کی زیادہ اس لحاظ سے حقیقت نہیں ہوتی. اچھا اسی طریقے سے پھر یہ دیکھا جائے گا تیسری چیز کہ خواب میں کسی برائی کی ترغیب یا کسی نیکی کو چھوڑنے کی ترغیب تو نہیں دلائی جا رہی. یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا خواب میں، کہ اگر کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو اس طرح کی کسی چیز کی ترغیب خواب کے اندر دلائی جا رہی ہے تو پھر اس خواب کو اغواث احلام سمجھا جائے گا. لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی بات نہ ہو، یہ جو تینوں باتیں ذکر ہوئی ان میں سے کوئی بات نہیں، آپ کا مزاج بھی کمال اعتدال پر تھا، کسی نیکی کو چھوڑنے کی وہ ترغیب بھی نہیں دلائی گئی، اس چیز کے متعلق آپ زیادہ سوچ بچار بھی نہیں کرتی رہی ہیں، تو پھر وہ اغواث احلام نہیں ہے، وہ خواب رحمانی ہے. لیکن اس کی تعبیر اور تشریح کے لیے اقوال معصومین اور قرآنی آیات سے جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے، جس کی تفصیل ابھی آگے چل کر آ رہی ہے. اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس سے تعبیر خواب پوچھیں، کس سے پوچھیں؟ تو اس کا جواب تو تفصیل سے بھی آئے گا. میں یہ کہوں گا کسی سے بھی پوچھیں، لیکن مجھ سے ہرگز نہ پوچھیے گا، کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ اس قسم کے خواب یہ کلاس لینے کے بعد پھر کیا اشر میرا ہونا ہے. تو مجھ سے ہرگز بھی نہ پوچھیں کہ مجھے آتی بھی نہیں ہے، اس واضح طور پر بتاؤں گا تو گڑبڑ ہو جائے گی ساری. ابھی آگے چل کے سنیں گے کیوں ہر کس و ناکس کے اپنے خواب کی تعبیر نہیں بیان کرنی چاہیے، جو ماہر نہ ہو اس کا تو کیا اشر ہوتا ہے اس خواب کا. تعبیر خواب کس سے پوچھیں؟ دیکھیے جو تعبیر خواب بتاتا ہے نا اسے معبر کہتے ہیں. معبر ہر کس و ناکس سے تو پوچھنا نہیں، کچھ معبر کی خصوصیات بتائی گئی. کچھ خصوصیات ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہ خواب صرف اس مومن سے بیان کرو جس کا دل حسد و عداوت سے پاک ہو اور وہ متقی انسان ہو. ہر ایک سے بیان نہیں کرنا ہے خواب، اس سے بیان کرنا. دیکھیے حسد و عداوت سے جس کا دل پاک نہیں، وہ خود آپ سے یا تو کینہ رکھتا ہے مثلا، یا اس جو خواب میں آپ بتا رہی ہیں اس میں کسی رشتہ دار کا تذکرہ آ گیا تو اس سے کینہ رکھتا ہے، تو وہ ہمیشہ آپ کو جو ہے نا گڑبڑ بات بتائے گا. اور تقویٰ و پرہیزگاری اس کے اندر ہونا چاہیے، خوف خدا اس میں ہونا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے ایسی آئیں بائیں شائیں کوئی ہاتھ رہا ہو. تو یہ دو چیزیں ہوں، تقویٰ اور پرہیزگاری اس کے اندر ہونی چاہیے، اور دل حسد اور عداوت سے اس کا پاک ہونا چاہیے. پانچویں امام بات بیان فرماتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مومن کا خواب اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ خود اس کی تعبیر نہ دے دے یا کوئی اور شخص اس کو تعبیر نہ بتا دے. وہ آسمان پہ معلق رہتا ہے, زمین اور آسمان کے درمیان اس کا خوف. تو پیغمبر فرماتے ہیں پھر مناسب نہیں ہے کہ تم اپنا خواب سوائے کسی عقل مند کے کسی اور شخص کے سامنے بیان کرو, یعنی فقط عقل مند کے سامنے اپنے خواب کو بیان کرنا چاہیے. البتہ عقل مند کے معنی یہ نہیں کہ ہم اس کی ڈگری وغیرہ چیک کرنے لگے, بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ عقل مند بھی کس کو کہتے ہیں, وہ خصوصیات جو برادر وسیم ہم نے عقل والی کلاس کے اندر دی تھی کہ اصل عقل کس کو کہا جاتا ہے اور اصل عقل مند کون ہے, جس کو جو خصوصیات بتائی گئی تھی اس کو عقل مند کہا گیا, نہ کہ لوگ جس کو عقل مند سمجھتے ہیں چاہے وہ فاجر و فاجر و بدکاری کیوں نہ ہو, کہا کہ یہ بڑے عقل مند انسان نہیں, وہ نہیں سمجھا جائے گا. تو یہ دو خصوصیات ایسی ہیں, تو لہذا ہر کس و ناقص سے اپنے خواب کو بیان نہیں کرنا. اور یہ ہو بھی چکا ہے پیغمبر اسلام کے اپنے زمانے میں کہ ایک عورت نے خواب دیکھا تھا اور کہ اس کا شوہر جو سفر پہ گیا ہوا, خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کا ایک ستون گر گیا. وہ عورت پیغمبر کے پاس آئی, پیغمبر نے کہا تیرا شوہر صحیح و سلامت تجھ سے آ کر ملے گا. اور کچھ دنوں بعد اس کا شوہر واپس آ گیا. شوہر کو بار بار سفر پہ جانا پڑتا تھا, شوہر پھر دوبارہ جو ہے سفر پہ چلا گیا. اس نے پھر یہ خواب دیکھا کہ میرے گھر کا ایک ستون گر گیا. پھر پیغمبر کے پاس آئی, پیغمبر نے کہا تیرا شوہر صحیح و سلامت صحت و سلامتی کے ساتھ تجھ سے واپس آ کر ملے گا. تیسری شوہر پھر واپس آ گیا, پھر دوبارہ سفر پہ گیا اور یہی خواب دیکھا. تو کہیں رستے میں جا رہی تھی, کوئی شخص مل گیا اس کو اور اپنا خواب اس کو سنا دیا. اس نے کہا تیرا شوہر انتقال کر جائے گا. اور یہی ہوا کہ وہ شخص بالکل ویسے ہی ہوا جیسے وہ اس شخص نے کہا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا. پیغمبر اسلام نے بعد میں اس شخص کو بلایا جس نے تعبیر بتائی تھی کہ تم نے اچھی تعبیر اس عورت کو کیوں نہ بتائی, کیونکہ اگر کوئی شخص ہر کس و ناقص سے اپنے خواب کو بیان کر دے تو جو شخص بھی پھر وہ تعبیر منہ سے نکال دے پھر وہ ہو جاتی. تو اس کے بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ تعبیر خواب جس سے بھی آپ معلوم کریں اس کو کچھ معلومات بھی سلسلے میں ہونی چاہیے. وہ باتیں جن کا معبر کو خیال رکھنا چاہیے تعبیر بتانے, ہو سکتا ہے کوئی آپ سے بھی اپنا خواب کو بیان کرے تو کچھ باتوں کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا. دیکھیے تعبیر خواب میں کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس وقت کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ خواب دیکھا گیا وہ وقت کون سا تھا. مشہور ہے یہ بات کہ اصدق الرویا ما کانا بالاسحار و اصدق الرویا رویا النہار. بہترین خواب ان کو کہا جاتا ہے کہ جو صبح صادق سے پہلے انسان دیکھے یا دن میں کسی وقت دیکھے, وہ سچے خواب ہوتے ہیں, وہ سچے خواب ہوتے ہیں. اور رات کو اور رات کے خاص طور پہ ابتدائی حصے میں اگر آپ سوئیں جو خواب نظر آتے ہیں وہ تو زیادہ تر اضغاث اعلام ہوتے ہیں, ان کی کوئی تعبیر نہیں, وہ سچے خواب نہیں, وہ جھوٹے خواب. رات کے ابتدائی حصے میں جو خواب دیکھے جاتے ہیں وہ جھوٹے ہیں. اور صبح صادق سے پہلے یا دن میں کسی وقت اگر آپ سوئے ہیں اور خواب آپ کو کوئی نظر آئے وہ سچے خواب ہوتے ہیں. تو ایک تو وقت دیکھا جاتا ہے, دوسری چیز وہ مہینہ تک کون سا دن تھا جب وہ خواب دیکھا گیا, مہینے کا وہ کون سا دن تھا, اس کی بڑی اہمیت. دیکھیے دو دن ایسے ہیں جن وہ دن کے جن میں خوابوں کی تعبیر عموماً اچھی نہیں ہوتی, اچھی تعبیر نہیں ہوتی ان کی, وہ ہے قمری مہینے کی پہلی اور دوسری تاریخ. ہر قمری مہینے کی پہلی اور دوسری تاریخ یہ دو تاریخیں ایسی ہیں جن کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی. اچھا وہ دن جن میں نیک خواب آتے ہیں, قمری مہینوں کے دنوں کی بات ہو رہی ہے, وہ 17 دن ہیں جس میں نیک خواب آتے ہیں, 4, 5, 6, 7, 8 تاریخ, 11, 12, 13, 14, 15 تاریخ, 16, 17, 20, 22, 28 اور 29, 30. یہ بالکل سیکنڈوں کے اندر آپ اتار لیں تاکہ پھر اس میں ہم آگے چلیں. ان 17 دنوں میں نیک خواب آتے ہیں ہمیشہ, نیک خواب. ان میں جو بھی آپ خواب کے اندر چیز دیکھیں گے وہ بالکل صحیح واضح اور آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند چیز ہوگی, ان میں نیک خواب آتے ہیں. آگے بڑھیں, کچھ خواب ایسے ہو, کچھ مہینے کے دن ایسے ہیں جو کہ 3 دن ہیں جن میں جھوٹے خواب آتے ہیں, 10 تاریخ 21 تاریخ اور 25 تاریخ. یہ قمری مہینے کی بات ہو رہی ہے, 10, 21 اور 25 اس میں عام طور پر جھوٹے خواب آتے ہیں. جھوٹے وہ تاریخیں جن میں خوابوں کی تعبیریں الٹی ہوتی ہیں, بالکل الٹی تعبیر. وہ آٹھ دن, 3, 9, 18 اور 19 تاریخ, 23, 24, 26 اور 27 تاریخ, ان میں خوابوں کی تعبیریں الٹی الٹی. اچھا اچھا, آپ دیکھیے محدث نوری ان کی کتاب ہے دار السلام, دار السلام, اس کے آخر میں انہوں نے اور علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 14 جلد میں قرآنی تعبیریں نقل کی, اور بہت سی تعبیریں تو بالکل الٹی ہوتی ہیں. مثلا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ مر گیا, اس کی تعبیر یہ کہ اس کو لمبی عمر نصیب ہوگی, کیونکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ موجودہ زندگی کے مقابلے میں موت سے زیادہ نہیں. خواب میں اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ مر گیا, اس کی تعبیر یہ کہ اس کی زندگی طویل ہوگی. اچھا, ان تاریخوں میں جس میں تعبیر برعکس ہوتی ہے, خاص طور پر اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کی شادی ہو رہی, اس کی تعبیر یہ کہ اس کی موت قریب ہے. آیت اللہ دستگیر شیرازی نے بھی اس کو لکھا, خواب میں اگر کوئی اپنی شادی دیکھے. اچھا, اس کی بھی انہوں نے کہا کہ کیا اس کی وجہ ہے, کہنے اس کی وجہ ہے کہ مومن کی موت بالکل اس کی شادی کی طرح سے. روایات میں ہے کہ جب نکیرین سوالات مکمل کر چکیں گے مومن سے تو کہیں گے نم نومت العروس, اب تم سو جاؤ جس طرح دلہا اور دلہن اجلے عروسی میں آرام کیا کرتے ہیں. یہ باقاعدہ قرآنی تعبیر. تو آپ نے دیکھا کہ تعبیر الٹی ہو رہی ہے, یعنی اگر کوئی مرا ہوا دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو خواب میں, جس میں لوگ ڈر جاتے ہیں, اس کی تعبیر کو لمبی عمر ملے گی. یاد ہے آپ کو کہ آیت اللہ خوئی نے کیا خواب دیکھا تھا؟ جوانی میں دیکھا تھا, اس کے بعد آیت اللہ خوئی کی 100 سال کے قریب عمر ہوئی, خواب میں دیکھا تھا کہ وہ مر گئے. کتنی لمبی عمر انہوں نے پائی. اس کے مقابلے میں دیکھا جائے کہ شادی ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتی. اچھا, اسی طرح سے ایک وہ بہت مشہور جو خواب ہے جس کو ام ایمن کا خواب کہا جاتا ہے, یا بہت ساری روایتوں میں ام الفضل, ام الفضل نہیں ہے, زیر غلط لگاؤ, ام الفضل بنت حارث, یہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس جنت البقیع میں آئمہ کی قبر کے ساتھ جن کی قبر ہے, ان کی زوجہ کا نام تھا ام الفضل بنت حارث, یعنی پیغمبر اسلام کی سگی چچی حضرت عباس کی زوجہ, کہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس. یہ ایک دن بہت پریشان آئیں, یا رسول اللہ آپ کو تو میں نے بہت برا خواب دیکھا, بہت برا. پیغمبر نے کہا کیا بات ہے, کیا خواب میں دیکھا بتاؤ. کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے الگ ہوا اور میری گود میں آ کر گر گیا. پیغمبر نے کہا رہے تم نے تو بہت اچھا خواب دیکھا. اچھا دیکھیں, خواب کی تعبیر بالکل برعکس بتا رہے ہیں پیغمبر, کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے, میری بیٹی فاطمہ کے ان قریب ایک بچے کی پیدائش ہوگی جس کو تم گود میں اٹھایا کرو گی. اللہم صل علی محمد. کچھ ہی عرصے بعد ام الفضل بنت حارث ایک روایت میں ام ایمن اپنے گود میں بچے کو اٹھائے ہوئے آئیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو گئے تھے اور آ کر پیغمبر اسلام کی گود میں دیا. پیغمبر نے کہا یہ ہے دیکھو تمہارے خواب کی تعبیر. اس کے بعد ام الفضل کی نگاہ ادھر سے ادھر ہوئی, پیغمبر نے گود میں بچے کو لیا, اس کے بعد جب دوبارہ ام الفضل کی نگاہ پیغمبر پہ پڑی تو دیکھا کہ پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری. فرمایا ابھی ابھی جبریل مجھے خبر دے کے گئے کہ میری امت عنقریب میرے اس بیٹے کو قتل کر دے. تو بہرحال اس طرح سے ان کی خوشیوں کے جو دور تھے اہل بیت کے, ان میں بھی دیکھے غموں کی کیسی بہار نظر آتی. اچھا, اس کے بعد ایک تو یہ کہ دنوں کو دیکھا جاتا ہے, وقت کو دیکھا جاتا ہے جو تعبیر بتا رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزوں کا اور بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ تعبیر خواب میں خواب دیکھنے والے کی جسمانی حالت کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. خواب دیکھنے والے کی جسمانی حالت کیا تھی, کہیں وہ بیمار تو نہیں تھا, کہیں وہ شدید کمزوری کے عالم میں تو نہیں تھا, کہیں اس کو مثلا بخار وغیرہ تو نہیں ہو رہا تھا. کیونکہ اگر اس دوران جو بیماریوں وغیرہ کے اندر جو خواب دیکھے جاتے ہیں یہ زیادہ تر اضغاث احلام ہوتے ہیں اور ان کی زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہوتی, تو جسمانی حالت بھی پوچھنی چاہیے کہ تمہاری جسمانی حالت اس وقت کیا تھی, جن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے خواب کے اندر روحانی حالت بھی چیک کی جاتی. روحانی حالت مثلا جو اشخاص جنوب یا حائض خواتین ہوتی ہیں ان کے عام طور پر اس حالت کے جو خواب ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اضغاث احلام ہوتے ہیں. ناپاکی کی کیونکہ حالت ہوتی ہے تو اس میں اضغاث احلام جو ہے وہ زیادہ آیا کرتے ہیں. اسی طرح سے ایمانی اور اعتقادی حالت دیکھی جاتی ہے جو خواب جو شخص دیکھ رہا ہے. مثلا اگر کوئی شخص بے عمل ہو، بد کردار ہو، جھوٹا ہو اور وسواسی ٹائپ کا ہو، اس قسم کے جو افراد خواب دیکھتے ہیں ان کو زیادہ تر اضغاث احلام آتے ہیں. ذہنی شکی ان کو اضغاث احلام زیادہ آیا کرتے ہیں. یعنی جس کی ایمانی اور اعتقادی حالت جتنی اچھی ہوگی اتنی اس کے خوابوں میں حقیقت ہوگی، اور جس کی حالت اتنی اچھی نہیں اس کے خواب زیادہ تر اضغاث احلام اس کو آیا کریں گے. حتیٰ کہ یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ خیالات کی پاکیزگی کا بھی بہت دخل ہوتا ہے تعبیر خواب میں. جتنے خیالات جس کے پاکیزہ ہوں گے اتنے ہی اس کو خواب سچے آئیں گے. خود جو امیر المومن بیان فرماتے تھے نا کہ گناہوں کی فکر بھی مت کرو، سوچا بھی نہیں کرو گناہوں کے متعلق، کیونکہ جب انسان سوچتا ہے پھر اس کے بعد ہی اس گناہ کا اقدام کرنے کی فکر کرتا. اور یہ بھی پیغمبر فرماتے تھے کہ جو شخص جتنا زیادہ سچا ہوگا اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوں گے. جو جتنا جھوٹا ہوگا، فریب دینے والا ہوگا، لوگوں کو دھوکے باز ہوگا، اس کو خواب بھی زیادہ تر جھوٹے ہی آئیں گے. اور ایک اہم ترین بات جو اس سلسلے میں کہ جو اشخاص اپنے مالی واجبات صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ان کو بھی برے برے خواب آتے. ایک شخص آیا امام کے پاس، کہنے لگا کہ مولا ایک شخص رات کو خواب میں ایک عورت مجھے آتی ہے اور ڈراتی. امام نے فرمایا کہ شاید تو زکات صحیح نہیں نکالتا ہے. کہا کہ نہیں اپنا رسول اللہ، میں تو زکات پابندی سے نکالتا ہوں. امام نے فرمایا پھر وہ مستحق تک نہیں پہنچتی ہوگی. دیکھیے بہت اہم مسئلہ ہے کہ آپ اکثر بہت سے افراد جو خمس نکالتے بھی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بہت سارے رشتہ داروں کو خمس دینا چاہتے ہیں اور دے دیتے ہیں اور خیال نہیں کرتے. مثلاً خالی سے غریب ہونا ہی تو نہیں دیکھا جاتا نا سہم سادات میں. مثلاً بے نمازی تو نہیں ہے، مثلاً گناہ میں خرچ کرنے والا تو نہیں ہے، عورت جو ہے وہ باپردہ ہے یا نہیں ہے، مرد کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، کہیں وہ نامکمل پردہ کرنے والی عورت تو نہیں ہے، کہیں ہم سال کے اخراجات سے زیادہ تو اس کو نہیں دے رہے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہیں اپنا خمس پہ نکالنا ہے، ٹھکانے بھی لگانا ہے، ذرا رشتے دار پہ احسان بھی ہو جائے گا اور ہر صورت میں چاہے اس کے اندر کوئی خصوصیت یا وہ تمام پائی جائیں نہ پائی جائیں، وہ کرائیٹیریا پہ پورا اترے نہ اترے، ہم اس کو غلط خمس دے دیتے ہیں. یعنی وہ ٹھیک ہے رشتے دار تھا، غریب اور ڈیزرونگ بھی ہے، لیکن خالی ڈیزرونگ نہیں دیکھا جاتا، بہت ساری اور شرائط بھی اس کے اندر دیکھی جاتی ہے، اس کا لوگ خیال نہیں کرتے. امام نے کہا پھر وہ مستحق تک نہیں پہنچتی ہوگی، تم نے صحیح آدمی تک نہیں پہنچائی. اس نے اس بات کا احساس کیا، اس کے بعد کیلکولیشن کی اور بالکل صحیح اماؤنٹ لا کے امام کی خدمت میں لا کر رکھی کہ مولا یہ آپ ہی مستحقین تک پہنچا دیں. امام نے جب وہ پیسے مستحقین تک پہنچائے تو اس کو وہ برے برے خواب آنا بند ہو گئے. تو بعض اوقات جو شخص مالی واجبات صحیح طور پر ادا نہیں کرتا یا مسائل فقہ کا اس میں خیال نہیں رکھتا ان کو بھی اس قسم کے خواب آتے ہیں. اب ایک اہم بات، تعبیر خواب میں وہ جگہ بھی دیکھی جاتی ہے جہاں وہ خواب دیکھا گیا. آج اس گرمی میں جو آپ یہ سن رہی ہیں سب، آپ کو دیکھیں آج رات کو کیسے کیسے خواب آتے ہیں. تو بہرحال تعبیر خواب میں وہ جگہ بھی دیکھی جاتی ہے جہاں وہ خواب دیکھا گیا. دیکھیے بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر سونا بھی کراہیت ہے یا نامناسب. بہت سے گھروں میں دیکھیے شیطانوں کے بسیرے ہیں، خاص طور پر ان گھروں میں شیطان اپنے ڈیرے ڈال لیتے ہیں یا بے نمازی افراد رہتے ہیں. جہاں پر گانے اور موسیقی کی صدائیں جو ہے زیادہ بلند ہوتی ہیں وہاں پر ملائکہ اپنا بوریا بستر وہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور وہاں پر شیاطین آ کر بسیرا کر لیتے ہیں. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے افراد جو اکیلے رہتے ہیں، جیسے بہت سارے ہمارے نوجوان بیرون ملک چلے جاتے ہیں، وہ اکیلے رہتے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. دل سخت ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ روایات میں ہے کہ جو شخص بھی اکیلا رہتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اکیلے گھر میں رہنا. اچھا اس کے اوپر شیاطین زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں، اس کے اوپر غلبہ اختیار کرتے ہیں، تو کیا ہے پھر اس کو برے برے خواب بھی آتے ہیں. اسی طرح جن گھروں کے اندر بھی مجسمے وغیرہ ہوتے ہیں، عام طور پر گھروں میں آپ نے دیکھا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جانداروں کے مجسمے رکھنا حرام تو نہیں ہے لیکن بہرحال گھروں میں اس طرح کی چیزیں تو وہاں پہ شیاطین کی آمد و رفت ہو جاتی. اسی طرح وہ تمام گھرانے کے جن میں کتے وغیرہ پالے جاتے ہیں، حفاظت والے ہوں چلیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح سے شوقیہ بہت سارے افراد کتے پالتے ہیں، وہاں سے بھی ملائکہ چلے جاتے ہیں اور شیاطین وہاں پر آ کر بسیرا کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ بلند و بالا جو عمارتیں ہوتی ہیں فلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر جو بلند عمارتوں میں رہائش اختیار کرتے ہیں. دیکھیں بہت سارے شیاطین نہ زمینوں پر رہتے ہیں بلکہ وہ بہت زیادہ بلندی کی جگہوں پہ رہتے ہیں. تو وہ عمارتیں جو بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں ہوا میں اس طرح سے جو یعنی بہت سارے شیاطین ایسے جو ہوا میں معلق رہتے ہیں تو اونچی جگہوں پہ رہنے کی وجہ سے وہاں پر شیاطین کی آمد رفت ان جگہوں کے اوپر کافی زیادہ ہو جاتی جو بڑی بڑی بہت بلند منزلہ عمارتیں ہوتی تو شیاطین کی آمد رفت وہاں پر ہو جاتی. تو ایسے افراد کو عام طور پہ جو خواب نظر آتے ہیں ان شیاطین کی وجہ سے وہ اضغاث عالم زیادہ نظر آتے ہیں. وہ خوابوں میں آ کر ان کو پریشان کرتے ہیں ڈراتے ہیں. تو بہت سی روایت میں یہ بات بھی آئی گئی کہ جو بہت بلند عمارتوں کے اندر جو افراد رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں وہ آیت الکرسی لکھ کر لگائیں. جو بلند عمارتوں اور فلیٹس وغیرہ اس طرح میں رہتے ہیں وہاں پر وہ آیت الکرسی لکھ کر لگائیں. اور جب اوقات نماز آئیں تو خاص طور پر وہ افراد بلند آواز سے اذان دیں تاکہ شیاطین جو اس جگہوں پہ ہوں وہاں سے فرار اختیار کریں اور ملائکہ ان جگہوں پہ آنے لگیں. اسی طرح سے وہ تمام گھرانے کے جہاں پر کوڑا وغیرہ بکھرا رہتا ہے صفائی کا انتظام صحیح نہیں رکھا جاتا گندگی گھر میں رکھی جاتی وہاں پہ بھی شیاطین کی آمد و رفت بڑھ جاتی. پھر انہیں جگہوں پہ جو سو رہا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے تو اس کو اضغاث احلام زیادہ آئیں. اسی طرح گھر کی صفائی نہیں اور مکڑی کے جالے گھر کے اندر لگے ہوئے جب اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لوگ ویسے نحوست وغیرہ اس وجہ سے سمجھتے ہیں. روایات میں بھی آیا ہے کہ مکڑی کے جالے شیاطین کے گھر ہوتے ہیں یہاں پر شیاطین آ کر رہنے لگتے ہیں تو ان کو صفائی وغیرہ وہاں پر رکھنی چاہیے. اور خاص طور پر علماء نے فرمایا کہ وہ تمام جگہیں جہاں پر نامحرموں کی آمد و رفت بہت زیادہ بڑھ جائے محرموں یعنی نامحرموں کے ساتھ اختلاط کزنس ہیں وہ آ کر بیٹھ رہے ہیں رہ رہے ہیں ساتھ میں آزادانہ اور بے باکانہ قسم کا ان کے ساتھ ایک برتاؤ جو ہے وہ ہوا ہوا ہے کہ تو ہمارے بھائی ہیں تو بس اس طرح سے کہہ کے اور بہت آزادی کے ساتھ محرم نامحرم کی کوئی قید وہاں پر ختم ہو جاتی ہے جن گھرانوں میں وہاں پر بھی شیاطین کی آمد و رفت بہت زیادہ بڑھ جاتی. اچھا ایسی جگہوں پہ جو اجتماعات اس طرح کے ہونے لگتے ہیں تو وہاں پر ملائکہ پھر آنا بند کر دیتے ملائکہ آنا بند کر دیتے. اچھا بہت ساری دیکھیے ایسی جگہیں کہ جہاں پر نماز پڑھنا بھی مکروہ. فقہی مسائل میں آپ اٹھا کر دیکھیں بہت ساری ایسی جگہیں جہاں نماز پڑھنا مکروہ. اس کی وجہ یہ کہ وہاں پر ملائکہ آنے میں تنفر محسوس کرتے ہیں تنفر. اسی طریقے سے بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر ضروری طور پر نجس حالت میں رہنا غیر ضروری طور پر ٹھیک ہے. مثلا کوئی عورت پاک ہو گئی اپنی ماہانہ عادت سے اس کے بعد نماز کا وقت ذرا وسیع اس نے کہا میں آرام سے غسل کر لوں گی کئی گھنٹے ایسے گزار رہی ہے ٹھیک ہے حرام تو نہیں ہے کوئی ایسی شریعت نے پابندی نہیں لگائی لیکن اس دوران نجس حالت میں اس طرح سے رہنا اور وہ سو رہی ہے تو اس میں اضغاث احلام اس کو زیادہ آئیں کیونکہ ملائکہ پھر ان جگہوں پہ آنے میں تنفر محسوس کرتے ہیں. جب بھی جو مرنے والا ہے یا محتضر ہوتا ہے اس کے کچھ احکامات ہیں کہ جب کوئی شخص مرنے والا ہو تو اس کے قریب میں کوشش کی جائے کہ حالت حیض میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ اس کے قریب جو ہے وہ زیادہ نہ آئیں کیونکہ وہاں پر کیونکہ اس وقت جس وقت وہ انتقال کرنے والا ہے وہاں ملائکہ کی آمد و رفت ہو رہی ہے اور ملائکہ ان افراد کے جو کہ نجاست کے عالم میں ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہاں آنے میں تنفر نفرت محسوس کرتے ہیں تو مکروہ قرار دیا گیا کہ ایسے افراد وہاں سے ہٹ جائیں. اس طرح کے جو گھر ہوتے ہیں کہ جہاں گندگی ہے نامحرموں کے ساتھ اختلاط ہے گانا بجانا ہے بے نمازی ہے ایسے گھروں میں رہنے والے اکثر افراد زیادہ تر وسواسی شکی اور وہمی بھی بن جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان تمام بے اعتدالیوں کی وجہ سے وہاں پر شیاطین کی آمد و رفت بہت زیادہ بڑھ جاتی. پھر ایک اور اہم بات یہ شیاطین کی آمد و رفت بہت ہوتی ہے وہاں پر ہمیں تو آنکھوں سے کیونکہ نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن بہرحال یہ کہ ان تمام چیزوں کے اس طرح سے اثرات ہوتے ہیں جب ان کو مکروہ قرار دیا گیا اور حرام جو قرار دیا گیا تو یہ بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے بہت سارے دیکھیے گھر ایسے ہوتے ہیں جو غصبی یہ غصبی گھر نہیں ہے تو مثال کے طور پر آپ کو یہ چیز دکھائی گئی ہے مثلا میراث کی تقسیم باپ کا انتقال ہو گیا اب لوگ اس کے اندر ویسے ہی رہ رہے ہیں قبضہ کر کے رہ رہے ہیں ٹھیک ہے ابا کے زمانے سے ہم اس میں رہتے آ رہے ہیں بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں بہنیں چلی گئی ہیں اور ہو سکتا ہے بہنیں خوشحال بھی ہوں تب بھی لیکن ان کا حصہ تو میراث کے اندر موجود ہے چاہے وہ تقاضا نہیں کر رہی ہیں کسی شرما حضوری کی وجہ سے نہیں کر رہی ہیں یا تو آپ ان کو دیں ان کا حصہ یا ان سے مثلا معاف کروائیں یا ان کو قائل کریں یا مستقبل کے لحاظ سے کوئی ان سے ڈیلنگ کریں کہ ہم چند سالوں میں اس طرح سے آپ کو کر کے آپ کا حصہ آپ تک پہنچا دیں گے. اب جو بھی افراد وہاں پہ میراث تقسیم نہیں کرتے ان مکانوں کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر ان کا رہنا حرام ہو جاتا ہے وہاں پر ان کا سونا حرام ہو جاتا ہے وہاں اس حرام نیند میں جو وہ خواب دیکھیں گے وہ بھی برے برے خواب ہوں گے ان کی تعبیریں بھی عام طور پر خراب ہوتی ہیں کیونکہ غصبی زمین وہ جگہ اور وہ زمین کہلاتی ہے کہ جہاں پر ملائکہ کی بھی اس جگہ کے اوپر مسلسل لعنت ہوتی ہے پروردگار عالم کی بھی وہاں پر مسلسل لعنت ہوتی رہتی ہے. ابلیس اور اس کے لشکریوں کو اس مکان کے اوپر قبضہ ہو جاتا، ملائکہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو ایسی تمام جگہ اوپر جو خواب بھی آئیں گے غصبی جگہ، تو انسان کو اپنے مال کو، اپنی رہائش گاہ کو، جس جگہ وہ خواب دیکھا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے تو کس جگہ پہ خواب دیکھ رہا ہے، تو وہاں کے خوابوں کی اس لحاظ سے بہت سارے مسائل اس کے اندر ہو جاتے ہیں. اچھا اب ایک بات اس کے اندر بس اور بیان کر کے تھوڑا سا آپ کو وقفہ دے دیں گے کہ خاص طور پر اگر آپ بس میں بیٹھ کے جا رہے ہوں، سواری پہ کسی جگہ جا رہے ہوں، ٹرین میں یا جہاز میں بیٹھ کے جا رہے ہوں اور اس دوران آپ کو نیند آ جاتی جو آپ خواب دیکھتی ہیں، وہ سب اضغاث احلام ہوتی ہیں. سفر کی حالت میں جو انسان خواب دیکھتا ہے یا سواری پر جو خواب دیکھتا ہے ان میں زیادہ حقیقت نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے اس دوران جو آپ خواب دیکھتی ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. اب پاکستانی کسی ایئر لائن وغیرہ میں پرائیویٹ ہے یا کسی میں سفر کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کے خواب اگر آ بھی رہے ہیں تو بعض اوقات ہم حقیقت کا روپ بھی دھار لیتے ہیں. تو بہرحال اچھا اسی طرح سے لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جگہوں کے حوالے سے جو آتابات عالیہ مقدس مقامات کہلاتے ہیں، مثلا خانہ کعبہ جس جگہ پر ہے مکہ، مکہ میں خود سونے کا بھی ثواب ہے، وہاں پر جو انسان نیند لیتا ہے اس کا بھی ایک ثواب ہے، وہاں پر چلنے کا بھی ثواب ہے. یہاں پر ہر وقت ملائکہ مقربین کی آمد و رفت ان جگہوں پہ ہوتی رہتی ہے، وہاں پر جو خواب آتے ہیں ان کی حقیقت ہوتی ہے، وہ عام طور پر رحمانی خواب ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مدینہ منورہ وہاں پر کے خواب جو آتے ہیں اس جگہ پر وہ رحمانی خواب ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کربلا وہاں جو انسان خواب دیکھتا ہے، زائرین خواب دیکھتے ہیں ان کی ایک حقیقت، نجف وہاں کے خوابوں کی ایک حقیقت، اس کے علاوہ مشہد وہاں کے خواب، کیونکہ ملائکہ مقربین کی ہر وقت یہاں پر آمد و رفت لگی رہتی. اسی طرح سے کاظمین ہے مثلا، سامرہ ہے مثلا، اور قوم ہے، ان تمام جگہوں پہ ملائکہ کی آمد و رفت کی وجہ سے وہاں پر سونے والوں کے خوابوں کی بھی ایک حقیقت ہوتی. تو بہرحال جو مقدس مقامات ہیں ان کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے، یعنی اس جگہ کو بھی دیکھا جاتا ہے بعض اوقات. اب کچھ باتیں اس کے اندر اور بھی ہیں وہ خاص طور پر جی. تو بہرحال اب یہ تھوڑی دیر کے لیے چلیں کیونکہ آپ لوگ میرے خیال ہے زیادہ اس سلسلے میں پریشان ہو رہے ہیں، تو کچھ دیر کے لیے ہم اپنی جو ہے وہ گفتگو کو یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے ہیں. تو اس کے 5-10 منٹ کا پانی کا وقفہ ہے، لیکن آپ ذرا تیز رفتاری کے ساتھ مکمل کر لیجیے کیونکہ موضوع ذرا نسبتاً بڑا ہے اور ہمیں آج ہی اس کو ختم کرنا ہے. تو کوشش کیجیے گا پانی وغیرہ سے جلد فارغ ہو جائیں. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے خوابوں کی تعبیر پر فرق پڑتا ہے، اور معبر جو کہ خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہے جن باتوں کا اس کو خیال کرنا چاہیے. تو ان میں جو بھی باتیں اب تک ہم نے بیان کی اس میں سے اگلی بات یہ ہے کہ اس بات کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ خواب اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے تو جس پوزیشن میں وہ دیکھ رہا ہے سوتے وقت اس کی جو پوزیشن تھی لیٹنے کی اس کا بھی بہت فرق پڑتا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اے علی نیند کی سونے کی بھی 4 اقسام. ایک ہوتا ہے انبیاء کا سونا، انبیاء پشت کے بل سوتے ہیں، کمر ان کی بستر سے لگی ہوتی ہے. مومنین جو ہیں وہ دائیں کروٹ سے سوتے ہیں، کافر جو ہے وہ بائیں کروٹ سے سوتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں وہ منہ کے بل سوتے ہیں، منہ کے بل. تو دیکھیے انبیاء جو سوتے ہیں بالکل جس طرح چت سونا جس کو کہا جاتا ہے، کمر کو بستر سے لگا کر سونا، کیونکہ انبیاء پر وحی الہی کی مسلسل آمد و رفت ہوتی رہتی. انبیاء الرٹ سوتے ہیں، ان کے خواب بھی بمنزل وحی کے ہوتے ہیں. اور مومنین جو ہیں وہ قبلہ رخ سوتے ہیں، مومنین قبلہ رخ سوتے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے، لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم دائیں کروٹ سے پورے وقت کیسے لیٹے ہیں، ہمیں تو سوتے میں ہم کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. اس کا بھی ایک حل اور ایک طریقہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. کہ آپ شروعات سونے کی تو دائیں سے کریں، دائیں سے شروعات کریں، یعنی دائیں کروٹ سے لیٹیں. پھر امام فرماتے ہیں کہ پھر کروٹ کو بدل کے بائیں کروٹ کر لیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ دائیں کروٹ لیں اور پھر سو جائیں. پھر سوتے میں اگر کروٹیں بدلتے رہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، بے اختیار ہوگا وہ. تو اس دوران جب آپ سیدھی کروٹ سے سوئیں گی تو خود بخود عالم معنوی سے ایک ارتباط ہونے لگتا ہے آپ کا، عالم معنوی سے دائیں کروٹ سونے والے کا ایک ارتباط ہونے لگتا ہے. اور بہت سارے حقائق اس کو کھلنے لگتے ہیں. جیسے آپ دیکھتی ہیں نا موجودہ زمانے میں بھی, جیسے ڈش ہے یا مثلا ریڈیو ہے, اس کی سوئی جب تک مخصوص ایک پوزیشن میں نہ آ جائے جب تک وہ سگنلز کو ریسیو نہیں کرتی, اور جیسے ہی وہ اس مخصوص پوزیشن میں آپ سوئی کو لے کر آتے ہیں وہ فوراً تمام چیزیں کیچ کرنے لگتی ہے, وہ سگنل جو ہے ریسیو کرنے لگتی ہے. تو انبیاء کے طریقہ کار کو جو فالو کرے گا اور مومنین کے طریقہ کار کو جو فالو کرے گا تو انبیاء کے خوف بمنزل ہے وہی کے ہوں گے, تو اس کے کم سے کم سچے ضرور ہو جائیں گے, اور عالم مانوی سے ان کا ایک ارتباط ہونے لگے گا. اس کے مقابلے میں جو الٹا سو رہا ہے یا بائی کروٹ سو رہا ہے تو شیاطین کا عمل دخل اس جگہ پہ بڑھ جائے گا, اور اس کو پھر زیادہ تر اضغاث احلام آئیں گے, شیاطین کی آمد و رفت وہاں پر بڑھ جائے گی. تو دیکھا آپ نے جب یہ روایات میں یہ بات آئی کہ اگر کوئی الٹا سو رہا ہو یا چہرے کے بل سو رہا ہو تو اس کو منع کرو یعنی اس کو اٹھا دو, اور روایات میں تقریباً 10 ایسے اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے جلد بڑھاپا آ جاتا ہے, ان میں ایک الٹا سونا بھی, الٹا سونا, اور بہت سی روایات میں بائی کروٹ جو شخص ہوتا ہے اس کو جلد موت بھی آ جاتی ہے. تو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی اس عادت کو بدلیں کہ بائی کروٹ سے اور الٹا سونے سے جو پرہیز کیا جائے. جب بھی مرنے والوں کو بھی دائیں کروٹ قبلہ رخ لٹایا جاتا ہے اور واجب ہے ان کو لٹانا. اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ سونے سے پہلے جب بھی بہت زیادہ اس بات کی تاکید آئی کہ انسان وضو کر کے سوئے, علماء کے طریقہ کار میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے سفر ہو چاہے کوئی پریشانی ہو کچھ ہو, یعنی اکثر تجدید وضو کرتے ہیں, تو خاص طور پر سوتے وقت بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ وہ افراد کہ جو سونے سے پہلے عام طور پر وضو نہیں کرتے یا سونے سے پہلے کچھ اذکار جو ہے وہ تلاوت نہیں کرتے جن کا بھی آگے چل کر تذکرہ آئے گا, ان کو بھی اضغاث احلام یا برے برے خواب آتے ہیں. جو وضو کر کے نہیں سوتا شیاطین کی ذرا آمد و رفت وہاں پر بڑھ جاتی, اور جو وضو کر کے سوتا ہے تو پھر ملائکہ کا نزول ہونے لگتا ہے, خواب بھی اچھے آتے ہیں اور حقیقت سے بھرپور خواب آتے ہیں, اور باقاعدہ عالم مانوی سے اس کو اشارے بھی خوابوں میں مل سکتے ہیں اگر کوئی شخص سوتے وقت وضو کرنے کی عادت ڈال لے. اچھا سونے سے پہلے کے کچھ اذکار اور جو کچھ اعمال ہیں وہ بھی انسان کو چاہیے کر کے سوئے, خاص طور پر تبرکاً ایک چیز جو کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے لیکن ذکر کر دیتا ہوں, جو پیغمبر اسلام نے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو تعلیم کی ہے, اے فاطمہ جب تک یہ چار اعمال انجام نہ دے لو نہ سونا. نمبر ایک, سونے سے پہلے قرآن ختم کر کے سونا, تمام 124,000 پیغمبروں کو اپنا شفیع بنا کر سونا, تمام مومنین و مومنات کو خوش کر کے سونا, اور ہر دفعہ سونے سے پہلے حج و عمرہ بجا لانا. اور پھر اس کے بعد میں مختصر کر رہا ہوں, پیغمبر نے بتایا کہ جو شخص بھی 3 دفعہ سورہ توحید سونے سے پہلے پڑھے گا گویا اس نے پورا قرآن ختم کرنے کا اس کو ثواب ملے گا, پورا قرآن. جو شخص بھی تمام انبیاء کے اوپر درود بھیجے گا, اللہم صل علی محمد وعلی محمد, یہ جو درود ڈسپلے ہو رہا ہے یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے, ورنہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین, یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, تمام انبیاء شفیع بن جائیں گے, اور مومنوں مومنات کے لیے اگر استغفار کر لیا جائے, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھ لیا جائے, تو تمام گویا سب مومن مومنات کو راضی کر لیا آپ نے, ان کو خوش کر دیا. اور جو شخص بھی سونے سے پہلے تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے سوئے گا تو گویا اس نے حج و عمرے کو بجا لائے. تو سونے سے پہلے کے کچھ اذکار ضرور اپنے رکھیے, اس کو اذکار کو پڑھ کر آپ سوئیں گے تو ہمیشہ حقیقت سے بھرپور اور معنوی خواب آپ کو آئیں گے, اذغاث احلام سے آپ کا پیچھے چھوٹے گا. اسی طرح سے سونے سے پہلے جب بھی آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی بڑی تاکید آئی ہے, اور چاروں کل پڑھ کر سونے کی بھی بڑی تاکید آئی ہے, اور خوابوں کے سلسلے کی کچھ مخصوص دعائیں جو بھی آگے چل کر ذکر بھی ہونے والی ہیں. اچھا جو بھی کوئی خواب جب دیکھتا ہے تو اس کی جسمانی حالت اور گندگی کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے جو جسمانی طور پر گندے رہتے ہیں, نہاتے نہیں ہیں, صفائی اپنی مثلا نہیں رکھتے, تو جن کو روایات میں مثلا شیاطین کہا گیا ان کو میڈیکل سائنس میں جراثیم کہا جاتا ہے یا جرمس وغیرہ. تو کتنے ہی دیکھیے ہمارے ہاں امراض ایسے ہیں جو لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، تقریباً پاکستان میں 80% جو بیماریاں ہیں یہ واٹر بورن ڈیزیز کہلاتی ہیں، یعنی جو پانی سے پیدا ہوتی ہیں. جب ہی وہ جو روایات میں بھی ملتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے کناروں والے برتن سے پانی کھانا مت کھاؤ یا پانی مت پیو، کیونکہ اس کے کنارے پر شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین یعنی جرمز ہوتے ہیں. بیمار انسان پڑ جاتا ہے، پھر بیماری کے حالت میں جو خواب آئیں گے اس کو وہ بھی اذغا سے آلام آئیں گے. تو ان تمام چیزوں کی بھی اس کو وہ کرنی ہوتی ہے، خیال رکھنا ہوتا ہے. جراثیم ان جگہوں پہ چپکے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیے، ہر جگہ کے جراثیم الگ ہیں، زمین کے جراثیم الگ ہیں، فضا یعنی شیاطین، زمین کے شیاطین الگ ہیں، فضا کے شیاطین الگ ہیں، جیسے ابھی ذکر ہوا، پانی کے الگ ہیں، مٹی کے الگ ہیں، آگ کے الگ ہیں. اور بہت سے شیاطین ایسے ہیں جو غیظ و غضب پیدا کرتے ہیں، جو ہماری جسمانی حالتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. شیاطین یعنی فقط ان کے گناہوں ناؤں کے اندر نہیں، آپ کو جسمانی اعتبار سے بھی اس طرح کا آپ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. مثلا غصہ آپ کو دلا دیا، اب آپ کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، آپ کو فالج ہوا جا رہا ہے، ہارٹ فیل ہوا جا رہا ہے، بہت سے لوگوں کے دماغ کی مثلا رگ پھٹ جاتی ہے غصے میں، یعنی ایسی فضا وہ پیدا کر دیتے ہیں. اور بہت سے جراثیم یا جس کو جو شیاطین کہا جائے، یہ فضا میں ہوتے ہیں، جیسا بھی ذکر ہوا، جیسے کہ جب انسان کوئی کھانستا اور چھینکتا ہے تو ایک دم سے جب بھی بہت سے ڈراپلیٹ انفیکشن جو ہماری میڈیکل سائنس میں کہلاتے ہیں، یہ ہوا کے اندر لٹکے رہتے ہیں. تو جیسی کوئی، پھر اس کے بعد خود نارمل آدمی سانس اندر کھینچتے تو جراثیم اس کے اندر بھی چلے جاتے ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ ایک کو نزلہ ہوتا تو گھر میں سب کو ہوتا چلا جاتا ہے، اور جناب ایک خارش خسرہ ہو گئی، چکن پاکس ہو گئی، دوسروں کو لگتی چلی جاتی ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہوتی، وہ اس طرح کے انفیکشن جسم کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، یہ شیاطین. تو یہ مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں. اب یہ جو اس بیماریوں میں پھر جو خواب آئیں گے، یہ اچھے نہیں ہوں گے، یہ بے حقیقت خواب ہوں گے، بلکہ تکلیف دہ خواب بھی اس انداز کے ہوتے ہیں. ان کے کچھ سر پیر سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بہت عجیب و غریب چیزیں اس بیماری کے عالم میں ان کو نظر آتی ہیں، تو ان کو اذغاث احلام کہا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا. اچھا، اسی طرح سے بہت سارے کھانے ایسے ہیں جو خوابوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. کھانے، علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ میرے والد کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اکثر ایسا خواب آتا ہے کہ ایک سفید رنگ کا شیر ہے جو میرے گلے پہ چڑھ کر بیٹھ گیا اور میرے گلے کو بھمورنا چاہتا ہے اور مجھے کھانا چاہتا ہے، مجھے ایسا خواب کیوں آتا ہے؟ ابھی میں نے کل بھی ایسے ہی خواب دیکھا ہے. علامہ مجلسی کے والد کہتے ہیں کہ کہنے لگے اکلت البارحہ طعام الیقط، یہ لگتا ہے کہ کل تو نے ایک باقاعدہ ڈش کہلاتی ہے کہ جس کے اندر جو دودھ سے بنی ہوئی ایک ڈش ہوتی ہے، باقاعدہ عربوں میں یہ چیز بنائی جاتی ہے، اور اس کے اندر انار بھی اس کے اندر ملایا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر جو بادیا نشین حضرات ہوتے ہیں، صحراؤں میں رہنے والے، وہ اس قسم کی ایک اسپیشل ڈش بناتے ہیں. بہار کے موسم جب آتا ہے اس وقت عربوں میں ڈش بنائی جاتی ہے، اور باقاعدہ اس کو بنایا جاتا ہے، پھر اس کا ایک سالن وغیرہ تیار ہوتا ہے. ایک تو کہنے کے، اور اس کو الجمید بھی کہتے ہیں، وہاں پہ ایک ڈش بنائی جاتی تھی، اور بہت سی روایت میں کہ پیغمبر اسلام کو بھی یہ ڈش پسند تھی. لیکن بہرحال اس کو کھانے والے، کیونکہ پیغمبر کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن عام طور پر جو افراد کھاتے ہیں اور اس میں انار وغیرہ ملا کے کھاتے ہیں، تو ان کو کہنے کے لگتا ہے کہ تو نے یہ کھایا ہے. اس نے کہا واقعی میں نے یہی چیز کھائی تھی. کیا اس کو کھانے کا نتیجہ ہے کہ تجھے اس قسم کا خواب آیا؟ تو بعض اوقات بہت سے کھانے اثر انداز ہوتے ہیں. جب بھی کچھ جو اس کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تین قسم کے کھانے ایسے ہیں جن سے اذغاث احلام آتے ہیں. ان میں ایک ہے بینگن. بینگن کو جو زیادہ کھاتا ہے عام طور پر اس کو اذغاث احلام زیادہ آتے ہیں، یعنی خواب پریشان. اسی طریقے سے دالوں میں مسور کی دال، چاہے وہ کالی مسور کی ہو یا جو لال مسور ہوتی ہے یہ ہو، اس کو کھانے سے بھی اذغاث احلام آتے ہیں. اور تیسرا وہ کھانے کی چیز کہ نمک ملا ہوا گوشت، جس کو ہنٹر بیف وغیرہ کہا جاتا ہے، اس کو کھانے والے کو بھی اذغاث احلام آتی ہیں. تو یہ تو کچھ کھانوں کا بھی تذکرہ ہوگا کہ بہت سارے کھانے، جسمانی حالات، روحانی حالات، ایمانی حالات، اعتقادی حالات، وہ جگہ جہاں پر وہ اس نے خواب دیکھا ہے، وہ دن جس میں اس نے خواب دیکھا ہے، وہ وقت جس میں اس نے خواب دیکھا ہے، یہ تمام خوابوں کی تعبیر پہ اثر انداز ہوتی ہیں. دیکھیں قرآن کی بہت ساری تعبیرات ہیں اور احادیث کے ذریعے بھی تعبیریں جو ہیں ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں تعبیر خواب ایک بہت زبردست علم ہے، یہ خدائی عطیہ ہے جس میں جملہ پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے جو علماء اور ماہرین ہیں وہ تعبیر لیتے ہیں. کوئی عام شخص اس قسم کی تعبیریں نہیں بتا سکتا. جب بھی میں نے منع کر دیا تھا کہ مجھ سے ہرگز نہ پوچھیے گا، کہ مجھے اس میں نہیں ہے مہارت. جیسے کہ خود آیت اللہ دستغیب شیرازی نے قرآن کی بہت ساری تعبیرات جو ہیں وہ تذکرہ کی. کہنے لگا مثلا اگر کوئی شخص کوئی نیک شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اذان دے رہا ہے تو کہہ رہے ہیں قرآنی تعبیر یہ ہے اس کی کہ اس کو حج کی سعادت ملے گی. جو سورہ حج کی 27 آیت ہے وہ اذن فی الناس بالحج, لوگوں کے لیے حج کا اعلان کرو, قرآنی تعبیر ہے. کہہ رہے ہیں قرآن سے اس کی تعبیر یہ کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے نیک آدمی کو اذان دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو حج کی سعادت ملے گی. اچھا اگر کوئی عام کردار والا شخص اذان کو سنے, وہ یہ خواب میں دیکھے کہ وہ اذان سن رہا ہے, تو اس کی تعبیر یہ کہ اس پر چوری کا الزام لگے گا. سورہ یوسف کی 70 آیت ہے ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون, یہاں پہ ثم ہے شروع میں, ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. سورہ یوسف کی آیت نمبر 70 آپ اتار لیجئے گھر میں, کہ حضرت یوسف نے سامان تیار کر کے ایک پیالہ بھائیوں کے سامان میں رکھ دیا, پھر ایک منادی دینے والے نے ندا دی کہ اے قافلے والوں تم سب چور ہو. قرآنی تعبیر ہے اگر کوئی شخص اس قسم کا خواب دیکھ. اگر اسی طرح انہوں نے فرمایا ایک شخص خواب میں مثلا اگر رسی دیکھتا ہے تو کہہ رہی عہد کی علامت ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, جو سورہ آل عمران کی 103 آیت. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ دیکھے فرماتے ہیں خواب میں کہ خشک لکڑی کو دیکھے اگر, تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآنی تعبیر ہے سورہ منافقون کی 45 آیت کانہم خشب مسندہ واذا رایتہم رایتہم تعجبک اجسامہم وان یقولوا تسمع لقولہم کانہم خشب مسندہ. وہ منافقین ایسے ہیں جیسے دیوار سے لگائی ہوئی سوکھی لکڑی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نفاق کی علامت, یعنی اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے, اسے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر وہ خواب میں سوکھی لکڑی کو دیکھے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خواب میں مثلا پتھر دیکھے تو اس کے معنی یہ کہ وہ سخت دل ہو گیا, کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہیا کالحجارہ او اشد قسوہ, یعنی اس کو پتھر دل, اس کے اندر قساوت قلبی آ گئی, اس کا دل سخت ہو گیا. بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ان کے دل سخت اور پتھر جیسے ہو جاتے ہیں, پھر نہ کوئی واضح ان پہ اثر کرتا ہے, نہ ان کی نصیحتیں جتنی بھی لاکھ کیجیے ان پہ اثر نہیں کرتی. کتنی قرآن آیتیں سنا دی جائیں, احادیث سنا دی جائیں, سبق آموز واقعات دن رات, جیسے ہم خود سبق آموز واقعات آپ کو بیان کرتے رہتے ہیں. آپ سب لوگ بے عمل ہمارے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ سبق آموز واقعات سنتی ہیں, احادیث سنتی ہیں, روایات سنتی ہیں, قرآن آیتیں سنتی ہیں, لیکن کیا ہے کہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا. یہ قساوت قلبی کی علامت, اس کا معنی کہ اس کا دل سخت ہو گیا. تو خواب میں اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ پتھر, تو اس کے معنی کہ اس کے اندر قساوت قلبی پائی جاتی ہے, جو اسے کریکٹ کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خواب میں مثلا یہ دیکھے کہ ایک لباس دیکھے یا کوئی انڈا خواب میں دیکھے, تو اس کے بھی معنی یہ ہیں کہ اس کی شادی قریب. اب پتہ نہیں اس خواب کو اچھا قرار دیں گے برا قرار دیں گے پتہ نہیں ہے, کیونکہ قرآن کی تعبیر ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, جس کے ترجمہ اکثر علماء نے کیا کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی پردہ پوش ہیں اور مرد عورتوں کے پردہ پوش ہیں. یعنی ایسے نہیں, عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیویاں ہیں وہ شوہروں کی دوسروں کے سامنے برائی کر رہی ہوتی ہیں, شوہر بیویوں کی برائی عام طور پر کر رہے ہوتے ہیں, نہیں, دوسرے کی پردہ پوشی کرنی. تو یہ اس کی ایک علامت ہے, ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. اچھا اسی طریقے سے کچھ چیزیں اور بھی ہیں. ہاں ایک چیز اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ بہت سارے افراد جن کو خواب میں دیکھا جاتا ہے ان کے ناموں سے بھی خواب کی تعبیر کا تعلق ہوتا ہے. مثلا آپ کو کوئی کام درپیش ہے, کوئی مہم درپیش ہے, کوئی نیکسٹ ڈے کسی اہم کام کے سلسلے میں جانا ہے, اور مثلا آپ نے خواب میں سید حسن نصر اللہ کو دیکھ لیا, مثلا نام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نصرت اور فتح ملے گی اس کی خواب کی تعبیر میں. اور اگر مثلا آپ نے خواب میں مثلا اپنے ٹیچر سید وسیم امام کو مثلا دیکھ لیا, آپ کے دماغ میں آ رہا ہو اس کی تعبیر تو الٹی نکلی, ڈانٹ پٹکار سننے کو ملے گی, نہیں, اس کے معنی نام کی وجہ سے وسیم امام یعنی آئمہ کی وصیتیں اور آئمہ کے اقوال سننے کو ملیں گے مثلا. تو بہرحال بعض چیزیں جو دیکھی جا رہی ہیں خواب میں ان چیزوں کا بھی خواب سے تعلق ہوتا ہے. مثلا محسو لمن لکھے جیسے خواب میں اگر کوئی شخص دودھ کو دیکھے ملک, تو کہہ رہے ہیں عام طور پر دودھ جو ہے وہ جسمانی نشو و نما کے لیے کام آتا ہے, جس کی تعبیر یہ کہ اس کو علم ملے گا. جس طرح وہ جسمانی نشو و نما کرتا ہے, علم انسان کی روحانی نشو و نما کرتا ہے, اس کی تعبیر یہ. تو دیکھیں بہت سارے افراد اس قسم کے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ ہمیں بہت سے بہت برے برے خواب آتے ہیں. اگر کسی شخص کو بہت برے خواب آتے ہیں تو اس سے بچنے کے بھی طریقے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم یہ خواب دیکھیں ہی نہیں. کوئی طریقے ہیں ایسے؟ جی ہاں, جو شخص بھی سوتے وقت ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے, یعنی برے خوابوں سے جو بچنے کا طریقہ, چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ سونے سے پہلے وہ 10 مرتبہ اس کو پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. اچھا, وہ اس کے اندر وہ یمیت و یحیی شامل ہونے سے رہ گیا, سلائیڈ میں آپ اضافہ کر لیجئے گا. وہ حی لا یموت, یعنی اس دعا کو پڑھیں, اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد ایک تسبیح ہے حضرت زہرا پڑھیں, درود بھیجئے محمد علیہ وسلم. اب اس کو برے برے خواب نہیں آئیں گے. وہ شخص بھی جسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں, سونے سے پہلے 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھے جو میں نے اس سے پہلے کوٹ کی, وہ تو آپ دیکھ کے اتار ہی لیں گی دوبارہ یوٹیوب پہ جب یہ اپلوڈ ہو جائے گی, اور اس کے بعد تسبیح حضرت زہرا, یہ اگر وہ پڑھ لے اس کے بعد اسے برے خواب نہیں آئیں گے. اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے اسے بھی برے خواب نہیں آئیں گے, اور سونے سے پہلے سورہ توحید پڑھ لے اسے بھی برے خواب نہیں آئیں گے. خاص طور پر وہ بچے جو سوتے ہوئے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں, سوتے ہوئے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں, جن کو عام طور پر میڈیکل زبان میں نائٹ ٹیررز کہتے ہیں, بہت زیادہ نہیں اس کو اٹھا رہے ہیں جھنجھوڑ رہے ہیں لیکن وہ قابو میں نہیں آ رہا, روئے چلا جا رہا ہے, یعنی اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن وہ اس لحاظ سے دیکھ نہیں رہا ہوتا بچہ. ان کے متعلق ایک جو قرآنی آیت ہے پڑھنے کے لیے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی, جو سورہ کہف کی آیت ہے. سورہ کہف, فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, یعنی ہم نے غار میں ان کے کانوں پر چند سالوں کے لیے کچھ پردے ڈال دی. یہ والی آیت کہہ رہے ہیں یہ اگر وہ تھوڑا سا بڑا آدمی ہے یا بچہ ذرا بڑا ہو گیا تو خود بھی اس کو سونے سے پہلے پڑھوا دیں, ورنہ بچہ اگر چھوٹا ہے تو دوسرے بھی اس بچے کے لیے اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد وہ بچہ سوتے میں نہیں ڈرے گا. یا امیر المومنین نے نسخہ بتایا, دیکھیے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پر آئمہ معصومین کی ہماری ہدایتیں موجود نہیں ہیں, جو ہمارے تصورات میں بھی بہت سی چیزیں نہیں آتی, اس تک کے حل بتا گئے. لیکن افسوس ہے اور اپنی عقل کے اوپر اور اپنی فکر پہ اور اپنی جہالت کے اوپر ماتم کیا جائے کہ ہمیں یہ چیزیں پتہ نہیں, بتا کے سب گئے. اچھا, یہ تو سب برے خوابوں سے بچنے کے طریقے, یہ دو طریقے آئے, تین چار طریقے آ گئے بلکہ. لیکن اگر کوئی آپ برا خواب واقعی کبھی دیکھ لیں تو پھر کیا کریں؟ اگر واقعی آپ کے خیال میں تو میں نے بہت ہی برا خواب دیکھا, تو پہلا تو طریقہ یہ کہ آپ برا خواب دیکھیں تو کیا کریں؟ پہلا طریقہ یہ کہ آپ صدقہ دے دیں, تو پھر اس خواب کا کوئی برا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس برے خواب کے نتیجے میں آپ جانور کو ذبح کروا دیں, آپ تب بھی اس کا کوئی برا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. اور تیسری بات یہ جو احادیث میں بھی بتائی گئی ہے, اگر کوئی آپ اچھا خواب دیکھیں تو حمد خدا بجا لیں, اور اگر برا خواب دیکھیں تو شیطان سے پناہ مانگیں, پروردگار کی پناہ میں چلے جائیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, تو پھر وہ برا خواب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. یہ تین طریقے ہوئے. چوتھا طریقہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا, کہ اگر کوئی شخص خواب پریشان دیکھے تو وہ اپنی جیسے اس کی آنکھ کھلے وہ برا خواب اس نے دیکھا, ابھی اپنی کروٹ بدل لے, اور کروٹ بدلنے کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھے جو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 10 ہے, انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا, اور پھر یہ پوری آیت پڑھے. بس یہ ایک آیت, یہ تو اپنے چاہیے کہ اپنے ڈریسنگ, اپنے جو سائڈ ٹیبل ہے اپنے بستر کے کنارے پر, یا آپ یہ لکھ کے کہیں رکھ بھی لیں, اور کبھی کبھی ایسا کوئی موقع پیش آ جائے تو فوراً کروٹ بدلیں اور اس آیت کو نکال کر پڑھ لیں, پھر اس کا کوئی برا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا, وہ خواب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. چھٹے امام فرماتی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 10, جس کا ترجمہ ہے کہ یہ رازداری شیطان کی طرف سے صاحبان ایمان کو اذیت پہنچانے کے لیے ہوتی, لیکن وہ ان کو کوئی اذیت پہنچا نہیں سکتا جب تک کہ خدا نہ چاہے. تو بہرحال ایک چیز یہ ہے. اور اس کے بعد چھٹے ہی امام نے ایک طریقہ اور بھی بتایا ہے اور ایک دعا بتائیے جو بعد میں آپ اس میں سے دیکھ کے اتار لیجیے گا، اتنا وقت کیونکہ نہیں بچا، سجدوں میں بہت تیز رفتاری سے جانا. اب جو اصل ہے کہ خوابوں میں اگر کوئی آپ بری چیز دیکھ لیں تو اس کا ایک آسان ترین طریقہ ہے جس میں کسی دعا کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. وہ علماء فرماتے ہیں جاگتی حالت میں خدا کا خوف رکھو تو پھر سوتے وقت کا خواب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. جاگتی آنکھوں میں تم خوف خدا رکھو، بیداری کی حالت میں تم نیک کام کرو، بیداری کی حالت میں تو خواب کی باتیں کبھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور صاحبان علم تو ایک بات اور فرماتے ہیں کہ کم سے کم یعنی جس دن آپ نے وہ برا خواب دیکھا اس کے اگلے دن پورا اطاعت خدا میں گزار دو تو اس خواب کا کبھی کوئی نتیجہ برا برآمد نہیں ہوگا. جس دن بھی آپ خواب دیکھیں کم سے کم اگلا پورا دن اطاعت خدا میں گزاریں. تو دیکھیے آپ نے کہ بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اچھا بہت سارے افراد یہ بات چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں نہ ایسا کوئی کام کر لیں کہ ہمیں صرف اچھے ہی اچھے خواب آئے کریں، برا خواب کوئی سرے سے آئے نہیں. جی ہاں، تین طریقے اس کے بہت بہترین. بس تھوڑا سا اس میں کام یہ کرنا ہے کہ ایک طریقہ یہ کہ سورہ زخرف، زخرف یہ زخرف بتائیے کیا ہے یہ. اگر اس کو آپ لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ لیں، تکیے کے نیچے، تو کبھی کوئی برا خواب آپ دیکھیں گے نہیں سوائے خیر کے خوابوں کے. کبھی کوئی برا خواب آپ کو نظر نہیں آئے گا، صرف اور صرف خیر کے خواب نظر آئیں گے. اس کو لکھیں اور تکیے کے نیچے رکھ لیں. دوسری جو سورہ ہے وہ تفسیر برہان میں علامہ بحرینی نے نقل کی، وہ فرماتے ہیں کہ حامیم دخان کو لکھ کر تکیے کے نیچے رکھا جائے تو پھر کسی کو کبھی کوئی برا خواب نہیں آ سکتا. سورہ حامیم دخان. اور علامہ کفمی جو دعاؤں کے سلسلے کے بہت بڑے عالم ہیں ہمارے، انہوں نے ان کی کتاب جو مصباح ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ لے، سورہ یاسین کو تکیے کے نیچے لکھ کر رکھ لے تو اس کو بھی کبھی کوئی برا خواب نہیں آ سکتا. تو آپ کو کیا مسئلہ ہے اگر تینوں سورے اگر لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ لیں یا کسی ایسے پلاسٹک کے اندر لے کے جو تکیہ اگر تبدیل بھی کیا جائے تو اس کے نیچے رکھ کر سو جائے کریں تو آپ کو بالکل جو ہے اپنے لحاظ سے خوابوں پر کنٹرول ہو جائے گا. ایک تو یہ خود ایک سوال بھی کہ کیا خوابوں پر کنٹرول ممکن ہے، تو ایک لحاظ سے آپ کنٹرول ہی تو کریں گے. ہمیں صرف اور صرف اچھے خواب آئیں تو ان قرآن سوروں کے ذریعے بات ممکن ہے. اور کچھ علماء کی چیزوں سے بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لوگ ریاضیات کر کے اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں، جیسے آیت اللہ حسین بروجردی. ایک دفعہ میں نے ان کا کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ آیت اللہ بروجردی فرماتے تھے خواب میں بھی اگر مجھے کوئی نامحرم نظر آتی تو میری آنکھیں خود بخود نیچے ہو جاتی خواب میں. تو ان کے ایک بے تکلف دوست نے کہا تھا ان سے مذاق میں کہ اس کا مطلب ابھی تک آپ روحانی طور پر کچے ہیں کیونکہ خود بخود آنکھیں نیچے ہوتی ہیں، اختیار سے نیچے نہیں ہوتی ہیں. اگر بات تو ہم تب مانیں کہ جب آپ اختیار سے آنکھیں کو نیچے کیا کریں، خیر ہوتا ہے کہ مذاق کی بات. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے خواب میں بہت سی لا علاج بیماریوں کا علاج بھی پتہ چلا جا سکتا ہے. حکیموں اور ڈاکٹروں کے لیے بہت اچھا اس کے اندر نسخہ ہے. علامہ ابن حسن انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. ایک دفعہ اپنے مدرسے میں بہت سارے طالب علموں کو جمع کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ آف دی ریکارڈ ٹائپ کی گفتگو ہو رہی تھی، یعنی اس طرح کھلی ڈلی اور ایک جو ہے ویسی بات چیت جو درس وغیرہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن علماء کی تو آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی نشستیں بہت کارآمد ہوتی. کہنے لگے اگر تم مجھ سے اس بات کا حوالہ نہ پوچھو تو میں تم کو آج ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جو تمہیں بہت ساری چیزوں کا خواب میں انکشاف ہو سکتا ہے. حوالہ مت پوچھنا مجھ سے کہ میں نے یہ بات کہاں سے بتائی. طالب علموں نے وعدہ کر لیا کہ نہیں پوچھیں گے. کہا کہ اگر کوئی شخص کسی لا علاج بیماری کا علاج پتہ چلانا چاہے تو وہ یہ کرے کہ دن بھر روزہ رکھے اور افطار کرے، اور افطار کرنے کے بعد نماز اور افطار کے بعد بستر پر جا کر لیٹ جائے اور سونے سے پہلے کہے اے زہیر ابن قین طبیب لشکر حسینی اس بیماری کی دوا مجھ کو بتا دیں، اور پھر اس کے بعد سو جائے. خواب میں اس کو اس بیماری کی دوا اور علاج بتا دیا جائے گا. اچھا طالب علموں میں سے طالب علم نے یہ بات سنی، اپنے گھر آیا اور گھر میں آ کر اپنی بہن سے ذکر کیا کہ آج علامہ ابن حسن صاحب نے اس عمل کا تذکرہ کیا. اچھا وہ خود طالب علم بہت بیمار رہتا تھا اور بہت ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا تھا. اس نے بہن کو آ کے بتایا, بہن نے بتایا بھی نہیں, خود بخود بہن نے اگلے دن روزہ رکھا, افطار کیا, نماز پڑھی اور اس کے بعد بستر پہ آ کر لیٹ گئی. کہا کہ اے طبیب لشکر حسینی حضرت زہیر ابن قین علیہ السلام, آپ اس میرے بھائی کی بیماری کی دوا مجھے بتا دیں. اور تھوڑی دیر میں اس کو نیند آ گئی. وہ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے, سب لوگ وہاں پر موجود ہیں, اسی میں حضرت زہیر ابن قین ہیں جو لوگوں کو دوائیں بتا رہے ہیں. میں ان کے پاس گئی, کہا کہ میرے بھائی کی کوئی دوا بتائیں. تو کہنے لگے تمہارا بھائی خود ہی اپنی بیماری کا علاج نہیں کرنا چاہتا, اسے میں کیا دوا بتاؤں. کہا کہ نہیں, وہ تو اپنی بیماری کا بہت علاج کرتے ہیں. کہا وہ کب مجالس اعضا کا تبرک استعمال کرتا. امام حسین کی مجالس کا تبرک. اللہم صل علی محمد. اب جب ایک دم سے اسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی, فوراً اٹھی, بھاگی بھاگی بھائی کے پاس گئی, اس کو جھنجھوڑ کے اٹھایا, تاکہ میں نے اس طرح سے خواب میں دیکھا ہے. تو کہا کہ واقعی ایسا ہوتا تھا کہ میں طالب علم ذرا شرماتا ہوں, اکثر مجالس کے فوراً بعد تبرک لینے کے لیے لوگوں کا مجمع لگ جاتا ہے, مجھے لائن بنا کے تبرک لینا اچھا نہیں لگتا, لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, آئندہ سے میں چاہے کتنی زحمت کیوں نہ ہو تبرک ضرور لیا کروں گا. اس کے بعد اس نے تبرک مجالس کا لینا شروع کیا اور چند ہی دنوں میں اس کی وہ لا علاج بیماری بالکل غائب ہو گئی. اس کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی تبرک کی اتنی زیادہ ہمارے ہاں نام کا صرف اب ایک احترام باقی رہ گیا, ورنہ کس طرح سے پھینکا جاتا ہے اور بوسی ٹکڑے والے کو جو دیا جاتا ہے اور اس کو ضائع کیا جاتا ہے اور اس کا اسراف کیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ دشمنان نے اہل بیت سے بنوایا جاتا ہے بجائے کہ اپنے افراد کے, نہ اس میں کوئی نجاست اور پاکیزگی اور اس طرح کی کسی مسائل وغیرہ کا خیال کیا جاتا ہے, غرض کے اس کے اندر جو ویسے اثرات ہونے چاہیے. تو بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ باقاعدہ صاحبان ایمانی سے تبرک بنواتے ہیں, ان کو ہدایات دیتے ہیں کہ وضو کرو, بہت یہ صاحبان ایمان کے پیٹوں تک یہ چیز جائے گی اور تم لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اس کا پورا عزت و احترام. پھر وہ مجالس اعضا کا تبرک پھر فائدہ پہنچاتا. کہہ رہے ہیں اس واقعے کے بعد, جب یہ اس کے بعد یہ واقعہ انڈیا میں بہت مشہور ہوا تھا اور اس کے بعد پھر انڈیا کے بہت سارے رسالوں کے اندر بھی چھپا اور بہت سارے اطباء حضرات نے جب اس جو ان کے پاس لا علاج مریض آتے تھے, خود ان اپنے مریضوں کے لیے اس عمل کو کیا اور ان کو خواب میں بہت سی ایسی دوائیں وغیرہ بتائی گئیں جس سے ان بیماریوں کا علاج کیا. اچھا پھر ایک تو طریقہ یہ ہے, دوسرا خواص القرآن میں باقاعدہ ایک طریقہ اور ہے کہ جو بہت افراد بہت سخت قسم کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور لا علاج ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک ہدایت ہے کہ وہ پاکیزہ کپڑے پہنیں اور پاکیزہ بستر پہ جا کر لیٹیں. پاکیزہ کپڑے پہنیں اور پاکیزہ بستر پہ جا کر لیٹیں. دیکھیے اس کی بھی بڑی اہمیت ہو گئی. عام طور پر گھروں میں پاکیزہ چلے کپڑے پہن لیے, لیکن عام طور پر گھروں میں جو جہاں چھوٹے بچے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر عام طور پر جو بستر اور یہ بیڈ وغیرہ ہوتے ہیں یہ پیشاب وغیرہ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ چادریں تبدیل کر دی جاتی ہیں لیکن نیچے وہ نجاستیں اور رہتی ہیں, اس پہ پھر انسان سوئے گا تو انہیں پہ اضواء سے آلام بھی آئیں گے. تو بہرحال جب ہی روایتوں میں بھی یہ چیز آئی کہ پاکیزہ کپڑے پہنے اور پاکیزہ بستر پر سوئے اور اس کے بعد پھر 15 مرتبہ سونے سے پہلے علم نشرہ پڑھے, سورہ علم نشرہ 15 مرتبہ اور 15 ہی مرتبہ سورہ وضحا, اور اس کے بعد پھر خدا سے دعا کریں کہ پروردگار اس لا علاج بیماری کا مجھے علاج بتا دیں. انشاءاللہ خدا اس کو خواب میں الہام کر دے گا کہ اس کا علاج کس چیز میں ہے. 15 مرتبہ سونے سے پہلے علم نشرہ پڑھنی اور 15 ہی مرتبہ بس دوہا, پھر خدا سے دعا کرے تو اس کا علاج اس کو پتہ چل جائے گا. کفامی نے اپنی کتاب بلد الامین میں ایسے پتہ نہیں کتنے ہی اعمال کا تذکرہ کیا جو تفصیل کی وجہ سے سب بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ دو چیز, دو اعمال اس وجہ سے بتایا گیا کہ بہت سے افراد اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کے بعد سب کی خواہش ہے اور ہر مومن اور مومنہ کی کہ مرنے سے پہلے کم سے کم خواب میں پیغمبر اسلام کی زیارت اور آئمہ اثار کی زیارت ہی مل جائے. اور واقعی کوئی اپنے طلب میں سچا ہو, اسے زبانی کلامی نہ کہے کہ بس ایک دن کا عمل کرنے سے مجھ کو مل جائے ورنہ مجھے زیادہ شوق نہیں ان کی زیارت کا, معاذ اللہ. جب ہی کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی, روایت میں یہ بات آئی ہے کہ سورہ جن کی تلاوت پہ مداومت کرے, سورہ جن مداومت کے معنی روزانہ سورہ جن پڑھے, اسے ضرور پیغمبر اسلام کی زیارت ملے گی اور ایک اضافی خصوصیت کے ساتھ ملے گی، وہ یہ کہ پیغمبر سے جو سوال چاہے گا وہ کر سکے گا، خالی زیارت ہی نہیں، جو سوال چاہے گا پیغمبر سے وہ کر سکے گا اور اسے جواب لے سکے گا، سورہ جن کی تلاوت پر مداومت. اور دوسرا طریقہ ایک اور بھی بتایا گیا ہے، جو بھی شخص بھی شب جمعہ آدھی رات تو ہو ہی جاتی ہے ویسے ہی 12-12 بجے کے بعد ہی انسان سوتا ہے، سورہ کافرون پڑھ کر اگر کوئی شخص ہو جائے، سورہ کافرون اگر کوئی شخص پڑھ کر سو جائے دروازے کھڑکیاں بند کر دیجئے تاکہ، اگر کوئی شخص آدھی رات کو سورہ کافرون پڑھ کر سو جائے تو اسے بھی پیغمبر اسلام کی زیارت خواب میں ملے گی. اور تیسری چیز جو کتاب مفاخر العلوم ہے، سورہ کافرون تو بھی میں نے بتا دیا، کتاب مفاخر العلوم میں جمعے کے دن ایک درود ہے جو کہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 10 تسبیحاں، اس کو بھی دو خصوصیات ملیں گی. وہ درود کون سا ہے؟ یہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی. اگر کوئی شخص یہ والا درود پڑھے تو پیغمبر اسلام کی اس کو زیارت بھی ملے گی، پلس جنت میں اپنا مقام کو دیکھے بغیر اس کو موت نہیں آئے گی. ہر جمعے کا یہ ہفتے وار کرنا ہوتا ہے. سورہ جن کی مداومت تو روزانہ والا مسئلہ تھا، لیکن یہ جو درود ہے یہ جمعے کے دن ہے، 10 تسبیح. اور اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے جو علامہ کفامی نے اپنی کتاب مصباح میں نقل کیا ہے، وہ ہے ظہر سے پہلے 21 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت، جب تک نہیں مرے گا جب تک کہ پیغمبر اسلام کی زیارت نہ کر لی. بہت سے علماء نے 100 دفعہ لکھا ہے، بہت سے علماء نے اس کو 21 مرتبہ لکھا ہے. نماز ظہر سے پہلے سورہ قدر 21 دفعہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، 5-10 منٹ میں پڑھ سکتی ہیں 21 مرتبہ سورہ قدر. اگر کوئی 100 دفعہ پڑھنا چاہے تو وہ بھی اچھا ہے. جی روزانہ. اچھا اسی طرح سے ہمارے پانچویں امام نے ایک طریقہ اور بتایا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ قدر. جی اور پانچویں امام نے ایک طریقہ اور بتایا، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مکے میں قرآن ختم کرے مکے میں، تو جب تک نہیں مرے گا جب تک کہ پیغمبر اسلام کی زیارت نہ کر لے اور جنت میں اپنے مقام کو نہ دیکھ لے. اس کے علاوہ بھی 20 ایسے اعمال ہیں کتابوں میں کہ جس سے پیغمبر اسلام کی زیارت ہوتی ہے، 20 ایسے اعمال ہیں جس سے مولا امیر المومنین، آئمہ اطہار، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں پلس جاگتی آنکھوں سے زیارت ممکن ہے، لیکن چونکہ تفصیل بہت زیادہ ہے اس میں، اس وجہ سے اس کو نظر انداز کر رہا ہوں فی الحال. اور ایک عمل جو بتانے جا رہا ہوں اس کو بتاتے ہوئے تو میں ڈر رہا ہوں. وہ ڈر کیوں رہا ہوں؟ اس سے سوء ذہنی پیدا ہونے کا، لڑائیاں ہونے کا، اور جن افراد سے دل میں کینہ ہے وہ اگر خواب میں اس کے لیے نظر آ گئے تو شیطانی وسوسے اور زیادہ ہو جائیں گے. دیکھیے آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو عاملوں کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں چیز ہمارے ساتھ کیوں ہو رہی ہے، اس کا پہلا ہدف اور نشانہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. لگتا ہے کہ آپ کے کسی قریبی رشتہ دار نے آپ پر سفلی عمل کروایا ہوا ہے. یہ شیطانی چیزیں ہیں ساری، وہ ایسے افراد آپ کے درمیان، وہ شیطان ہے جو آپس میں بغض اور عداوت اور حسد کے بیج بونا چاہتا ہے. تو قریبی رشتہ داروں کی طرف اس طرح سے بعض اوقات اشارے جو ہے وہ عامل حضرات جو ہے کرواتے ہیں تاکہ آپس میں خاندان میں لڑائی جھگڑے اور زیادہ بڑھ جائیں. شیخ بہائی نے ایک طریقہ بتایا، وہ کیا ہے؟ اگر آپ کی کسی شخص کے یہاں چوری ہو جائے اور چور کا پتہ نہ چل رہا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ آداب ہیں جو بھی آپ کی اسکرین کے سامنے ڈسپلے ہونے والے، ان کو پڑھنا بھی بہت مشکل ہے، بس آپ ان کو جلدی جلدی تحریر کر لیجئے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی ان حروف کو لکھ لے، لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھے اور سو جائے، تو خواب میں اس کو چور کا چہرہ نظر آ جائے گا. اور وہ یہ ہے شیخ بھائی نے بتایا، یہ جو آپ کے سامنے ایک عبارت آ رہی ہے، شیخ بھائی دیکھیے، بہت شیخ بھائی اتنی عظیم ہستی ہیں کہ حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ مدفون ہے. اور ایسے تمام علوم کے شیخ بھائی بہت بڑے عالم تھے، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے ایران کی سرحدوں پر دشمنوں کے خلاف کچھ تعویذوں کو گاڑا تھا کہ آپ مملکت اسلامی ایران کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. ہم خود دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا خلاف ہوئی ہوئی ہے لیکن ایران کا بال بیکا نہیں کر پا رہی. شیخ بھائی نے کچھ تعویذ بھی وہاں پر اس طرح سے گاڑے تھے. تو یہ وہی شیخ بھائی ہیں. اور انہی کے زمانے میں شیخ بھائی کے اپنے فتوے میں جادو کا سیکھنا بھی واجب تھا اور خود شیخ بھائی نے جادو سیکھا بھی تھا. اس زمانے میں صاحبان ایمان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا تھا جادو کے ذریعے. شیخ بھائی نے فتویٰ دیا کہ اب مومنین پر واجب ہے کہ جادو کو سیکھیں اور ان جادو کا توڑ کریں. خود شیخ بھائی پر بھی بہت جادو ہوئے تھے تو پھر انہوں نے اس کا دفیہ کیا تھا. لیکن ان کے بعد پھر دیگر مراجے نے کیونکہ اب وہ موقع نہیں رہا تو اس وجہ سے جادو کا سیکھنا اب تو حرام ہے. تو بہرحال تو یہ کچھ آداد ہیں. اگر لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ لیں تو پھر خواب میں اس کو چور کی شکل نظر آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا یہ. لیکن وہی میں نے کہا کہ آپ کے دل جس کے دل میں کینہ پایا جاتا ہے اسی کی شکل مثلا آپ کو خواب میں نظر آ گئی تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا وہ اسغاث عالم ہے جس کے متعلق آپ کے دل میں کینہ اور حسد یا عداوت پائی جاتی ہے. تو کسی نہ کسی طرح خواب میں آ جائے گا کہیں گے اچھا چور یہی ہے اور آپ پیچھے لگ جائیں گے اس کو. تو بہرحال اچھا پھر ایک چیز ہے جو اکثر اور بیشتر خواتین کی طرف سے پوچھی جاتی وہ یہ کہ کیا ہم خواب میں اپنے کسی مرے ہوئے عزیز سے مل سکتے ہیں. سید رضی الدین ابن طاؤس نے ایک کتاب ہے ان کی فلاح السائل, اس کے اندر اس کے اول جز کے سب سے آخر میں ایک عمل کو لکھا کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مرنے والے کو خواب میں دیکھنا چاہے وہ پاک بستر پہ جائے. دیکھیں پھر پاک بستر پہ جائے اور دائیں کروٹ سے سوئے, دائیں کروٹ سے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تسبیح حضرت زہرا پڑھے اور اس کے بعد پھر ایک دعا پڑھے جو اللہم انت الحی الذی سے شروع ہوتی اور یہ نیچے تک ہے کیونکہ دعا ذرا تھوڑی سی بڑی ہے لیکن اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہے اور آپ اس کے بعد اتار کے اس کو لکھ سکتی ہیں. امام فرماتے ہیں انشاءاللہ اسے مرنے والے سے خواب میں اس کی ملاقات پروردگار عالم کروا دے گا. شیخ طوسی نے بھی اس کتاب کو اس دعا کو لکھا ہے, البتہ انہوں نے وہ آداب نقل نہیں کیے جو کہ فلاح السائل میں ابن طاؤس نے نقل کی, لیکن دونوں نے بات ایک ہی لکھی. تو یہ دعا کیونکہ بڑی ہے تو جیسے ہمارے پاس اس وقت نہیں یہ آپ اس میں دیکھ کر بھی اتار سکتی ہیں. اچھا اب ایک بات اس سلسلے میں اور علماء نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے, خالی اس والی کا نہیں بلکہ اگر واقعی کسی کو صدقے دل سے اگر اس دعا کو کیا جائے. آقا تقی بہلول کیونکہ ایران کے ایک عظیم عالم دین تھے اور ظلم و استبداد کے خلاف ان کی ایک جدوجہد کی پوری عبارت ہے, 100 سال سے زائد ان کی عمر تھی اور 50 سال سے زیادہ انہوں نے قید خانوں میں وقت گزارا اور قید میں ان کو کاغذ اور قلم رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی اور ان کا حافظہ اس قدر قوی تھا کہ انہوں نے قید کے دوران ہی اہل بیت کی شان میں 200,000 اشعار کہیں. اور یہ خود فرماتے ہیں کہ 200,000 اشعار کیونکہ کاغذ اور قلم بھی میرے پاس نہیں ہوتا تھا تو میں اپنے حافظے میں ان کو محفوظ رکھتا تھا. اور خود تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات فرماتے تھے کہ شاید میرے جیسا حافظہ پوری دنیا میں کسی کا بھی نہ ہو. اور خالی یہ نہیں بلکہ قرآن اور صحیفہ کاملہ اور نہج البلاغہ اور تمام احادیث کی کتب یہ سب زبانی یاد تھی. اور یہ خود اتنی عظیم شخصیت تھی کئی دفعہ پاکستان بھی آئی تھی. پاکستان میں آتے تھے, ملیر کے علاقے میں رہتے تھے, سفارت خانے کے اور افراد کونسلیٹ کے افراد ایران کے سخت پریشان ہوتے تھے, بغیر بتائے آ جاتے تھے ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر پہنچتے تھے. بہرحال اور جب ان کا انتقال ہوا ہے شیخ تقی بہلول کا تو آیت اللہ خامنہ ہی نے ان کے انتقال پہ ایک تعزیتی پیغام بھی بھیجا تھا, بلکہ لکھا تھا تعزیتی پیغام اور کہا تھا کہ 100 سال کی ان کی زندگی میں 90 سال انہوں نے عبادت خدا اور لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزاری. اور ان کا خود آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ ان کا زہد, ان کا تقویٰ اور ان کا مسلسل حرکت میں رہنا اور ان کا بے نظیر حافظہ اور ان کا ہمیشہ روزے سے رہنا اور ان کی شجاعت اور ان کی فصاحت اور ان کا اخلاق, ان تمام خصوصیات نے ان کو ایک استثنائی اور ایک ایکسپشنل انسان بنا دیا تھا. ان کے انتقال سے ایک صدی کی پوری تاریخ اٹھ گئی. یہ آیت اللہ خامنہ کے جملے تھے ان کے, 50 سال ملا جلا کر انہوں نے قید و بند میں گزارے. جب یہ خود فرماتے ہیں جب میں قید میں تھا تو مجھے اطلاع ملی کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا. ان کو اطلاع ملی کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں بہت غم مناتا تھا اور 3 مہینے اسی طرح سے گزر گئے اور میں اس کو یاد کر کے روتا تھا اور تڑپ کر خدا سے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا تھا, پروردگار تو مجھے اس کو خواب میں دکھلا دے. کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کو سویا، جب میں نے بہت تڑپتے دعا کی اسی رات کو مجھے نیند آئی، اسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ تمہاری بیوی تم سے ملاقات کے لیے باہر کھڑی ہوئی. جب موت کے لیکچر سو رہے تھے اس میں بھی میں نے یہ واقعہ سنایا تھا. کہہ رہے ہیں کہ میں فوراً باہر نکلا تو دیکھا کہ میری مرحومہ بیوی سب چادر میں، جو انتہائی خوش رنگ چادر تھی سبز رنگ کی، وہ پہن کے کھڑی ہوئی تھی. کہا میں جنت سے تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں اور مجھے آپ سے کام بھی تھا. انہوں نے کہا پوچھا کہ تم کیسے آئی ہو مجھے یہ بتاؤ. کہنے لگی چھوٹے سے ایک سفید رنگ کے ایک جہاز میں آئی ہوں. اچھا یہ تو خیر آپ کو دکھانے کے لیے وہ والا جہاز نہیں کہ ہم نے اس کی تصویر کیسی لی تھی، لیکن ایک تاکہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے پورا واقعہ. چھوٹے سے ایک سفید رنگ کے جہاز میں آئی ہوں. میں نے باہر جھانک کے دیکھا سفید رنگ کا ایک بہت ہی عجیب اور بہت ہی شاندار جہاز کھڑا ہوا تھا. میں نے کہا اتنا حیرت انگیز جہاز. کہنے لگی یہ تو کچھ بھی نہیں، جنتی لوگوں کے پاس ایسے ایسے جہاز ہیں کہ مجھے اپنے جہاز کی شرمندگی ہوتی ہے ان کے سامنے، کہ ہم تو اس کی تصویر کشی بھی نہیں کر سکتے. وہ لوگ ایسے جہازوں میں کہ دنیا والے ان جہازوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو ہر آن نئے نئے رنگوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں. ان جہازوں کے خصوصیات بیوی نے بتائی. کہنے لگے اللہ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں مجھ سے کیا کام تھا. کہا کہ مجھے آپ کو یہ بات بتانی تھی کہ جب میرے اعمال کی جانچ پڑتال کی جا رہی تھی تو میرے ذمے کوئی قابل ذکر خاص گناہ نہیں تھا سوائے ایک گناہ کے جو قابل مواخذہ ہو گیا، اور وہ تھا غیبت کا گناہ. کہ میں جب عورتوں کے ساتھ بیٹھتی تھی اور ان کی باتیں سنتی تھی تو میں بھی کچھ غیبتیں کر دیا کرتی تھی. اپنی اس غیبتوں اور بدگوئیوں کی وجہ سے مجھے فشار قبر ہوا اور فرشتے مجھے ایسی اروا کے ساتھ رکھنے کے لیے لے جانے لگے جن پر قیامت تک فشار ہوتا رہے گا. اچانک سے ایک آواز آئی، کیونکہ اس کے دیگر اعمال بالکل صحیح تھے اور اس نے فقط صرف غیبتیں کی ہیں اور دنیا میں اس نے بہت زیادہ مصیبتیں بھی اٹھائیں، لہذا ان کو مجرمین کی ارواح کے ساتھ مت رکھو، ارواح مومنین کے ساتھ رکھو، لیکن اس سے وعدہ لو جب تک یہ جن افراد کی اس نے غیبت کی ان کو راضی نہ کر لے گی جب تک اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. اب ایک بہت بڑے باغ میں جہاں مجھے داخل کر دیا گیا، جہاں میں نیک ارواح کے ساتھ رہتی ہوں، لیکن مجھے قیامت تک کی مہلت دی گئی. اگر میں نے ان کو راضی کر لیا، مجھ سے کہا گیا ہے اگر اس نے ان کو راضی کر لیا تو قیامت میں سے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اگر یہ ان کو اپنے غیبت کرنے والوں کو راضی نہ کر سکی تو قیامت میں ایک لمبے مقدمے کا سامنا ہوگا اور ایک مدت تک جہنم میں رہنا پڑے گا. میری خواہش تھی کہ آپ میرے علاقے میں جائیں اور وہاں اعلان کروائیں کہ جس کا بھی مجھ پر کوئی حق ہے، جس کی میں نے غیبتیں کی ہیں، وہ مجھے معاف کر دیں. اور مجھے جانے سے پہلے اس نے کہا کہ میں آپ کو خوشخبری بھی دیتی ہوں کہ آپ کو جلدی قید خانے سے رہائی بھی ملنے والی ہے، اور آپ مجھے دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے گا. وہ مرحومہ بیوی کہہ رہی ہیں. بہلول شیخ تقیہ بہلول کہنے لگے کہ کچھ دیر میں نے کہا کہ تم اور رک جاؤ. اس نے کہا نہیں، نماز جماعت کا وقت نکل جائے گا. کہنے میں حیران رہ گیا. میں نے پوچھا کیا جنت میں بھی نماز جماعت ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، پانچوں وقت کی نماز ہوتی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ پیش امام کون ہوتا ہے وہاں پر؟ کہا کہ پیش امام کو تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا، ہم ایک بلند آواز سنتے ہیں، اسی کے مطابق کرتے ہیں، اور انہی آوازوں کے مطابق جو ہے وہ ہم نمازوں کو اپنی ادا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اور مسلمان بھی تو پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. تو ان کی بیوی نے کہا کہ صرف محبان اہل بیت کی نمازیں قبول ہوتی ہیں. اور بقیہ جو افراد ہیں جن کے دل میں محبت اہل بیت نہیں پائی جاتی، ان کی نمازیں وحشی جانوروں کی شکل میں ہوتی ہیں اور ان کی عبادات ایسی ہیں جیسے بندروں اور ریچھوں کا رقص. یعنی عالم معنوی میں وہ اس انداز کی نظر آتی ہیں، اور ان کی فقط اتنی نمازیں قبول ہوتی ہیں جتنی پرسنٹیج محبت اہل بیت کی ان کے دل میں پائی جاتی ہے، اتنی پرسنٹیج قبول ہوتی ہے، اور ان کے عذابوں میں اتنی ہی تخفیف کی جاتی ہے کہ جتنی پرسنٹیج ان کے محبت اہل بیت پائی جاتی ہے، اور ان میں سے بیشتر کی نمازوں کا ثواب بھی محبان اہل بیت کے نام اعمال میں منتقل کر دیا جاتا ہے. دیکھیں کتنی تفصیل بتائی انہوں نے. کہہ رہے اچانک میں اس سے بات چیت کر رہا تھا، اچانک سے بلند آواز آئی جلدی واپس آؤ، واپسی کا وقت ہو گیا. وہ مڑی، بجلی کی تیزی کے ساتھ جہاز میں سوار ہوئی اور آنند فانند وہاں تیز رفتاری سے وہاں سے پرواز کر گئی. کہہ رہے میں فوراً اس وقت نیند سے بیدار ہوا اور کچھ ہی عرصے میں مجھ کو رہائی مل گئی. پھر اس کے بعد کہہ رہے میں وہاں اسے کے علاقے میں جا تو نہیں سکا کیونکہ ان کے ساتھ بہت پرابلم ہوتی تھی قید و بند کی وجہ سے، آزاد ہو بھی جاتے تو حکومتیں ویزے وغیرہ نہیں دیتی تھیں اس کے علاقے میں. بہرحال میں نے اعلان کروایا, سب نے علاقے کے تمام لوگوں نے اس کے لیے دعا بھی کی اور اس کو معاف بھی کیا. امید ہے کہ اب اس کو وہاں پر آخرت میں کوئی سزا نہیں ملے گی. تو آپ نے دیکھا کہ صدق دل سے کتنی تفصیل اس خواب کے ذریعے شیخ تقی بہلول, یعنی جن کی پوری زندگی ایسی گزری, لیکن کیا ہے کہ اس کا نتیجہ, لیکن غیبت کا گناہ اتنا خطرناک, اس کوئی گناہ قابل ذکر نہیں تھا, صرف یہ گناہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کو فشار بھی ہوا اور جب تک اس سے معافی نہ منگوا لی گئی تب تک اس کو فشار کی اس حالت کے اندر کافی عرصے تک رہنا بھی پڑا, اور قیامت کے اندر بھی اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب تک وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کروا لیں جب تک جنت میں داخل نہ ہو. تو بہرحال تو یہ ایک بات نہیں تھا کہ اس کے اندر ایک سبق آموز بات بھی آ جائے. خواب کی باتوں کا مقصد خالی یہ نہیں تھا کہ کوئی آپ کو قصے کہانی ادھر ادھر کے سنا کے وقت پاس کیا جائے, بلکہ اندر کچھ اخلاقی پیغامات وغیرہ بھی. پھر ایک حدیث اور آتی ہے, وہ یہ ہے کہ اچھا خواب نبوت کا 70واں حصہ. اہل سنت کے یہاں اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, صحیح بخاری کے اندر حدیث آئی. ہمارے ہاں ایک اچھا خواب نبوت کا 70واں حصہ, اور پیغمبر کی وہ حدیث کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات, میرے بعد نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں بچا ہے سوائے وہ اچھے خواب جو کوئی شخص دیکھتا. تو یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ بعضوں کا دماغ میں سوال آتا ہے اچھا خواب نبوت کا 70واں حصہ ہے تو کیا ہمیں نبوت کا کوئی 70واں حصہ مل جائے گا؟ تو دیکھیے, پیغمبر اسلام کو جو خواب ہوتے تھے وہ بمنزل وحی کے ہوتے تھے. اب پیغمبر کے جانے کے بعد مومن کی ہدایت کا, ویسے تو آئمہ کی ارشادات اور وہ اس کی مطابق عمل کرے جو رسالے عملیہ مجتہدین کے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات کوئی الگ سے کوئی ہدایت دینا ہوتی ہے تو خواب کے ذریعے, جس طرح پیغمبر کے لیے وحی کے ذریعے ہوتی تھی تو اسی طریقے سے خواب کے ذریعے مومن کو ہدایت ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سید عبداللہ شبر کی جو کتاب ہے مصابیح الانوار, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح غیب کی خبریں نبی کو وحی کے ذریعے دی جاتی تھیں, اسی طرح مومن کو اچھے خوابوں کے ذریعے غیب کی خبریں ہوتی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کے رخصت ہونے کے بعد, اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد, نبوت تو پیغمبر کے ساتھ اٹھ گئی مگر علوم نبوت ابھی تک باقی, اور علوم نبوت میں ایک اچھے خواب بھی ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت کا سامان لوگوں کی ہوتا ہے. اچھا ایک حدیث اور بھی ہے, وہ بھی لوگوں کو اکثر بہت کنفیوز کرتی ہے جب بھی کوئی کتاب وغیرہ پڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو خواب آنا بند ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں یہ آیا تو فوراً دماغ میں آتا ہے کتنے کامل الایمان افراد ہیں ان کو بھی خواب آتے ہیں. کتنے خواب ابھی آپ نے سنے, انبیاء کے خوابوں کا کیا کریں گے, آئمہ کے خوابوں کا کیا کریں گے, ان سے زیادہ کامل الایمان کون ہوگا اور کامل العقل کون ہوگا؟ تو اس علماء نے جواب دیا کہ یہ جو روایت میں آیا کہ جب عقل کامل ہوتی ہے تو خواب آنا بند ہو جاتے ہیں, اس سے مراد اضغاث احلام آنا بند ہو جاتے ہیں. اس کے معنی یہ نہیں کہ جو وہ اچھے خواب ہیں یا سچے خواب ہیں وہ بھی آنا بند ہو جائیں گے, رویائے کاذبہ یا اضغاث احلام یہ آنا بند ہو جائیں گے, رحمانی خواب آنا بند نہیں ہوں گے, اس سے مراد یہ نہیں. بہت سے لوگ ایک سوال اور پوچھتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک روایت میں کہ لوگوں کا ایمان اس قدر قوی ہو جائے گا کہ وہ صرف سچے خواب دیکھا کریں گے, تو ہمیں تو برے اور کاذب خواب بھی بہت آتے ہیں اور آخری زمانہ یہ چل رہا ہے. تو اس کا بھی علماء نے جواب یہ دیا کہ شاید اس سے مراد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد کا زمانہ ہے. کیونکہ روایت میں کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ظہور فرمائیں گے تو مومنین کے سروں پر اپنے ہاتھ کو پھیریں گے, یعنی مومن ان کے انڈر میں آ جائیں گے, ان کی باتوں پر عمل کریں گے گویا, اور وہ کامل ایمان حاصل کر لیں گے. اس کے بعد پھر ان کو اضغاث اعلام نہیں آیا کریں گے. یہ نا کہ آخری زمانے میں لوگوں کا خواب, لوگ کیونکہ ایمان اس قدر مضبوط ہو جائیں گے کہ وہ صرف سچے خواب دیکھیں, اس کے معنی کہ ظہور کے بعد امام کے انڈر میں آنے کے بعد اور مکمل ان کی تابعداری کرنے کے بعد پھر انہیں اضغاث اعلام نہیں آیا کریں گے. اچھا پھر ایک سوال ہے کہ کیا خوابوں میں پیغمبر اور آئمہ کا آنا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ آ کر کوئی حکم دیں اور اس کا ماننا پھر جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہو جائے؟ تو دیکھیے ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ شیطان آپ کو ہر طرح سے گمراہ کرنا چاہتا ہے, چاہے آپ خواب کی حالت میں ہوں چاہے آپ جاگ رہے ہوں, وہ کوئی موقع آپ کو بہکانے کا ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا چاہتا. انہی خوابوں کے ذریعے لا تعداد ایسے افراد گزرے ہیں کہ جنہوں نے پتہ نہیں کون کون سے دعوے کیے ہیں، کسی نے کہا ہمیں امام نے حکم دیا ہے، کسی نے کہا ہمیں رسول نے حکم دیا ہے، بعد میں پتہ نہیں کون کون سے ان لوگوں نے دعوے کیے اپنی حیثیت کو بنانے کے لیے، جس میں ایک غلام احمد قادیانی کے خواب، پوری پوری کتابیں اس کے خوابوں کی اگر آپ پڑھیں، اس میں اس نے اپنے واہی تباہی جو بھی خواب اس قسم کے ہیں، یہ ایران میں بابی اور بھائی جو فرقہ ہے ان کے بانیوں کو، ان نے اپنے خوابوں کے ذریعے ہی لوگوں کے اندر بہت سی بیس لیس باتوں کو بنایا اور ایک نئے مذہبوں کو ایجاد کیا. اچھا، لوگ بعض اوقات اس سے ایک حدیث سے سوء استفادہ کرتے ہیں جو لوگوں میں بہت مشہور بھی ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں میری زیارت کی ایسے ہی ہے جیسے اس نے بیداری میں میری زیارت کی. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا. لوگ کہتے ہیں بھائی خواب میں پیغمبر کی اور آئمہ کی شکل نہیں بنائی جا سکتی، ایسے اس میں بہت سے الفاظ ریپیٹ ہو گئے ہیں سلائڈ کو بنانے میں، تو ان کو آپ نہ ان کو، بلکہ اسی حدیث میں آگے چل کر ہے کہ نہ شیطان میری صورت بنا سکتا ہے، نہ میرے اوسیہ کی صورت بنا سکتا ہے، نہ ہی میرے شیعوں کی شکل بنا سکتا. اچھا، اب کیا ہے اس کے معنی کیا ہوں گے، ابھی آگے چل کر یہ بات آنے والی. تو شیطان کسی شخص کی بھی نیند میں یا بیداری میں پیغمبر فرما دے، نہ میری شکل اختیار کر سکتا ہے، نہ میری اوسیہ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، نہ صاحبان ایمان کی. اس حدیث کے متعلق شیخ مرتضیٰ انصاری، جو ہمارے کتنے بڑے اور مشہور عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب رسائل اس کی دوسری جلد میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ حدیث ضعیف اور اس قسم کی روایات سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے. خواب میں امام کوئی آ کر کوئی حکم شریعت بتائیں تو اس پر عمل کرنا الگ سے واجب ہو جائے. اور اسی طریقے سے ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے مرزا قمی، یہ مرزا قمی وہ ہیں تاکہ یعنی حدیث ضعیف ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کا. مرزا قمی نے قوانین الاصول، دیکھیے مرزا قمی کی قبر ہے معصوم قم کے سامنے جو قبرستان ہے اس میں مرزا قمی کی قبر ہے، یہ ان کی قبر ہے، اور ان کی قبر ہی کے اوپر ان کی کتاب کا نام ہے القوانین، جو ان کی بہت ہی مشکل ترین ایک قوانین الاصول جو ان کی کتاب کا نام ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ شیطان امام کی اور رسول اللہ کی شکل نہیں بنا سکتا، مگر کوئی اور شکل بنا کر یہ دعویٰ تو کر سکتا ہے کہ میں رسول یا امام ہوں، جھوٹ تو بول سکتا ہے، کیونکہ ہم رسول اور ائمہ کی حقیقی اور نورانی شکلوں سے واقف نہیں. تو کوئی سی بھی نورانی شکل بنا لے وہ اور کہہ دے کہ میں رسول اللہ ہوں یا امام ہوں، یہ تو ممکن ہے، تو آپ کے لیے بات لوٹ پھر کر پھر وہیں پر آ جاتی کہ آپ کے لیے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی. اور بہار الانوار کے 58ویں جلد میں کہہ رہے ہیں اس بات کی تائید کے لیے حدیث بھی موجود. اور یہی سوال علامہ ہلی سے بھی پوچھا گیا کہ کوئی کہتا ہے کہ خواب میں رسول اللہ کی ہمیں زیارت ہوئی ہے یا امام معصوم کی زیارت ہوئی ہے اور اس میں وہ آ کر کوئی حکم دے رہے ہیں تو کیا ہمیں ماننا چاہیے؟ تو علامہ ہلی نے کہا کہ اگر وہ خواب میں آ کر کسی خلاف ظاہر بات کا حکم دے، یعنی جو بات قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو اس کو تو نہیں مانا جائے گا، لیکن جو بات قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے، واجب و حرام کی اس میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، مثلا وہ آ کر کہہ رہے ہیں سورہ قدر جو ہے روزانہ پڑھو، تو اس میں مطابقت کرنے میں کیا حرج؟ وہ مثلا اگر خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں جو پہلے سے ثابت شدہ بات ہے کہ غریب کی مدد کرو، تو اس میں مطابقت کرنے میں ان کا حکم ماننے میں کیا حرج؟ لیکن امام آ کر کوئی الگ سے حکم دیں گے، مثلا نماز پڑھنا آج سے بند کر دو یا اذان دینا بند کر دو، اب یہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی. تو اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام کی حدیث بھی ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. کہ دین خدا اس بات سے بہت زیادہ بلند ہے کہ وہ خواب کی باتوں کے ذریعے اس کو ثابت کیا جائے، لہذا آئمہ کی اور رسول اللہ کا خواب میں آ کر کسی حکم شریعت کو بتانا خود ان کی اپنی تعلیمات ہی کے خلاف ہے. کیونکہ دیکھیے اگر آپ اپنے عقائد اور اپنے واجبات کو خوابوں کے ذریعے آپ ثابت کریں گے تو دوسرے گمراہ فرقے مثلا قادیانی، مثلا بہائی، مثلا ناصبی، یہ بھی کیا کریں گے؟ اپنے اپنے خوابوں کو لے کر آ جائیں گے، ہم نے بھی خوابوں میں یہ چیز دیکھی. تو قرآن و احادیث گویا معطل ہو کے رہ جائیں گے اور کسی شخص کے صحیح و غلط ہونے کا کوئی معیار ہی نہیں ہوگا، ہم کیسے پہچانیں گے کہ اس کا خواب صحیح ہے کس کا غلط ہے؟ اچھا خواب تو ہمیں خود بھی، انسان جس کو خواب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ خود اپنے خوابوں کو صحیح ایکسپریس نہیں کر پاتا، اسے صحیح یاد نہیں رہ پاتے اٹھنے کے. وہ سائنٹیفک ریسرچ بھی ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اکثر 90% خواب تو آپ بھول چکے ہوتے ہیں، تو آپ کیسے کسی کو بتائیں گے؟ زیادہ عرصے ان کی تفصیلات بھی یاد نہیں رکھ سکتے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی حکم شریعت وغیرہ آ کر بتایا جائے؟ تو اول تو کتب حدیث میں سے یہ والی حدیث ثابت نہیں ہے، اور اگر ثابت ہو بھی جائے کہ تب بھی اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے، کیونکہ شیطان کوئی سی بھی شکل بنا کر ہی کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اور امام ہوں اور میری بات پر عمل کرو، تو اس کی بات کی کوئی حقیقت نہیں. اور پھر الگ سے حدیث میں بھی امام نے کہا کہ خدا کا دین اس بات سے بہت زیادہ بلند ہے کہ خواب کی باتوں کے ذریعے ثابت ہو. اچھا، بہت سے علماء کا تو باقاعدہ امتحان تک لیا گیا ہے، خواب میں آ کر رسول یا امام نے آ کر کوئی حکم دیا کہا کہ اس کام کو کرو، انہوں نے نہیں کیا. کسی مکروہ کام کو کرنے کو کہا، انہوں نے نہیں کیا. پھر دوبارہ آ کر حکم دیا، پھر نہیں کیا. تیسری دفعہ اور سختی سے کہا کیوں عمل نہیں کرتے، انہوں نے کہا کہ مولا آپ ہی کے دین خدا خدا کی خواب کی باتوں سے ثابت نہیں ہوتا. تو پھر وہ مجھے صحیح یاد نہیں کہ پیغمبر اسلام تھے کسی امام کا تھا، تو وہ بہرحال وہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ تم ہی یعنی صحیح طور پر فقیہ ہو، کہ ہم یہی چاہتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم خواب میں آ کر کوئی تعلیم دے رہے ہیں تو تم اس کے مطابق فتویٰ دینا شروع کر دو. تو بہرحال تو اب اسی طرح سے اور مثلا آیت اللہ سیستانی سے بھی ایک سوال پوچھا گیا کہ بہت سارے افراد اس طرح کے ہیں جو باقاعدہ دعویٰ کرتے ہیں، مثلا صاحبان علم میں سے بھی وہ ہوتے ہیں، قابل اعتبار بھی مثلا ہوتے ہیں ہمارے لیے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ مثلا ہم نے حضرت حجت کو خواب میں دیکھا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جاپ کی آنکھوں سے یا مثلا خواب میں ان کو دیکھیں اور ہم اس کے اوپر یقین بھی ہو؟ تو بہرحال انہوں نے کہا ممکن تو ہے ایسا، سوائے اس کے کہ کوئی ایسے آپ کے پاس شواہد آ جائیں جس سے اس کی غلط بیانی ہے وہ ثابت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی. یعنی ٹھیک ہے وہ آ کر کہہ رہے کہ مجھے آ کر انہوں نے یہ حکم دیا ہے یا کوئی الگ سے نہیں، جو پہلے سے ثابت شدہ اگر کوئی بات کی ہے تو ویسے ہی ماننا ہے، کوئی اچھی بات کہی ہے اس کی تابعداری اور مطابقت آپ کر لیں، لیکن الگ سے کوئی چیز جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ اگر آ کر خواب میں بتائی جائے گی تو وہ بہرحال ان چیزوں سے ثابت نہیں ہوتی. اور آپ کو کوئی سے بھی یہی پوچھا گیا کہ کوئی پیغمبر کی یا مثلا آئمہ میں سے کوئی اگر اس کے خواب میں آتے ہیں اور اس کو آ کر کسی بات کا جو ہے حکم دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا اعتقاد بھی مثلا یہی ہے کہ خواب میں آ کر ان کی شکل کوئی شیطان ان کی شکل نہیں بنا سکتا، تو آقا کوئی نے بھی اس سلسلے میں یہی جواب دیا کہ نہ تو اس خواب کی کوئی حجت شرعی، نہ تو یہ خواب حجت شرعی ہے اور نہ اس میں دیا جانے والا جو حکم ہے اس میں بھی کوئی شرعی حجت نہیں ہے، نہیں اس کی مطابقت اور پیروی آپ کے لیے جو ہے وہ لازم نہیں. اچھا، اسی طرح سے بہت سی بعض روایت ایسی آئی ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا کہ نہ تو میرے اوسیا کی شکل بنا سکتا ہے نہ ہمارے شیعوں کی شکل بنا سکتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیعوں کی تو اکثر و بیشتر ہم شکلیں خوابوں میں اس طرح سے دیکھتے ہیں اور وہ الٹی سیدھی مثلا باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو علماء نے فرمایا یہاں پر ان شیعوں سے مراد خالص مومن اور شیعہ مراد ہیں، جیسے سلمان فارسی، جیسے مقداد، جیسے ابو ذر وغیرہ، ان کی بھی شکلیں شیطان جو ہے نہیں بنا سکتا، لیکن ان میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بھی شکل بنا لے نورانی سی اور آگے گئے کہ میں سلمان فارسی ہوں تو ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ان کی حقیقی نورانی شکلوں سے واقفیت نہیں رکھتے. تو بہرحال تو دیکھیے احکام نات اسلامی جتنے ہیں ان کا جو مدار ہے یہ علوم ظاہرہ پر ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی جو قرآن و حدیث سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں ان پر ہوتا ہے. انبیاء اور آئمہ خود ظواہر کے پابند، یعنی جیسے اکثر آئمہ اور انبیاء جو ہیں وہ منافقین کے کفر سے واقف ہوتے تھے، یہ اصلاً جو زبان سے اسلام کا اقرار کر رہا ہے لیکن اندر سے کافر، مگر وہ اس کے گیلا ہاتھ بھی اگر وہ ملا لیتا تو وہ پاک نہیں کرتے، مسجد سے باہر اس منافق کو نکالتے نہیں تھے جبکہ معلوم تھا کہ اندر سے کافر. چیزوں کی بہت سی نجاستوں سے واقف، حقیقی نجاست سے واقف ہوتے تھے لیکن ظاہراً اگر اس کو پاک مانا جاتا تو اس کو پاک سمجھتے تھے، یعنی وہ ظاہر کے پر یعنی معمول تھے اس بات پہ کہ وہ ظاہر کے مطابق عمل کریں، یعنی اپنے باطنی علوم کی طرف اس سلسلے کے پابند نہیں تھے. معلوم تھا پیغمبر کو کہ دروازے پر کون ہے، علم نبوت تھے لیکن پھر بھی پوچھتے تھے کون، تو ان کی چیزیں تھیں. تو بہت سی تو دیکھیے احادیث تک ایسی ہیں کہ جو خبریں واحد ہوتی ہیں، ضعیف ہوتی ہیں، کسی ایک راوی سے ہوتی ہیں، ان میں بھی ہم واجب و حرام والی باتیں نہیں لیتے، اکثر علماء مستحبات کی روایتیں بھی نہیں لیتے ان سے، تو وہ احکام کو ثابت نہیں کرتی. تو اب حدیثوں کے اندر یہ معاملہ ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ خواب کی باتوں پر عمل کر کے ہم کسی حکم شریعت کو جو ثابت کرنا چاہیں؟ تو بہرحال ایسا کچھ نہیں. تو اب تعبیر خواب کے سلسلے میں دیکھیے بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہیں، ایک علامہ مجلسی کے حوالے سے ایک کتاب ان سے منسوب کر کے اب وفادات علامہ مجلسی لکھ کے بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں وہ بھی جو ہے وہ آئی ہوئی ہے تعبیر الرویا کے نام سے، اور اسی طریقے سے تعبیر خواب کی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، لیکن بہرحال اندر اس کے جائیں گے تو بہت زیادہ کوئی آپ کو کارآمد ایسی باتیں اس میں نہیں ملیں گی. علماء اور مجتہدین نے جو اس سلسلے میں بیان فرمایا وہ آپ کی خدمت میں پیش ہو گیا. اچھا، اب ایک بات اس میں اور رہ گئی جو اس سے متعلق ہی ہو جاتی ہے، وہ اکثر لوگ بہت ساری چیزوں سے فال لیتے ہیں، فال، نیک فال لینا، بد فال لینا، یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، عوام کے بہت زیادہ توہمات بھی اس سلسلے میں. خود ایران کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر مثلا کسی شخص کو چھینک آ جائے تو وہ اپنے کام کو روک دیتا ہے. ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے لیکن وہاں پر یہ چیز بہت کامن، اور اس کو بد فال لی جاتی ہے. اگر کسی کو دوران کام کو چھینک آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس کام کو مجھے روک دینا چاہیے. دیکھیے البتہ ایسی کسی روایت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، البتہ روایتوں میں یہ بات ضرور آئی ہے کہ کوئی شخص اگر بات اپنی سنا رہا ہو آپ کو، اپنی کوئی بات پیش کر رہا ہو اور اسے چھینک آ جائے تو یہ اس کی سچائی کی دلیل، یہ روایتوں میں اس کی سچائی کی دلیل. اور دو مرتبہ اگر چھینک آ جائے تو بینہ شرعی کا قائم مقام ہے، دو عادلوں کی گواہی سمجھ لیجیے اس کو. یعنی اس کے معنی یہ نہیں کہ صحیح مسئلہ کے طور پر مثلا کسی جگہ بات کر رہے ہیں دو چھینکیں ماری تو ہماری گواہی کو عدالت میں مثلا کر لیا جائے، مقصد کہنے کا ہے کہ بات سچ کہہ رہا ہے. اچھا بیمار شخص کو البتہ اگر کبھی چھینک آ جائے تو اس میں بھی یہ کہ اس کی صحت اور عافیت کی نیک فال، بیمار اگر چھینک رہا بلکہ 3 سے 7 روز تک تو موت سے بھی امان ہے اس کو. اور پیغمبر فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ جو چھینک ہے وہ تمام جسم کے لیے نفع بخش ہے، چھینک بشرطہ 3 بار سے زیادہ نہ ہو، 3 بار سے زیادہ، اگر 3 بار سے زیادہ ہے تو پھر زکام اور درد یا بیماری کی علامت. اچھا بہت سارے افراد جو ہیں کیا کرتے ہیں، طوطوں کے پاس جا کے فالے نکلواتے ہیں، اور مثلا کالی بلی رستہ کٹ جائے، ابھی تک لوگ وہموں میں مبتلا ہیں کہ اس کام کو نہیں کرنا چاہیے. کسی مکان کی چھت پر اگر الو بیٹھا دیکھ لیں تو اس گمان کر لیتے ہیں کہ ابھی مکان ویران ہو کر رہے گا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا، وہ جب سنتی ہیں. یہ پاکستانی سیاست کے لیے اکثر یہ پڑھا جاتا ہے، ہر شاخ پہ سوشل کے سیاستدان بیٹھے ہوں گے تو پاکستان کیا بنے گا. تو بہرحال دیکھیں نیک فال لینا یہ بہتر کام ہے اور بد فال لینا یہ مکروہ کام. نیک فال جو خدا سے رکھتا ہے وہ خدا سے اپنے فضل کی، خدا کے کرم کی امید رکھتا ہے، وہ خدا کی طرف سے بھلائی کا منتظر ہوتا ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ افضل اعمال امتی انتظار فرج اللہ عز و جل. کہ میری امت کا افضل ترین عمل اللہ کی طرف سے کشائش کا انتظار ہے، یعنی بھلائی کا، تنگی کے بعد راحت کا. جب بھی جو ہمارے حدیثوں میں بھی کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، کہ امام زمانہ کا انتظار یہ بہترین اعمال ہے. ہم خدا سے نیکی اور بھلائی کی امید رکھ رہے ہیں کہ ہمارے دن جو سختیوں کے کم رہ جائیں گے اور انشاءاللہ امام زمانہ جلد ظہور کر لیں گے، اس انتظار میں دن گزارنا. اچھا اسی طرح فال بد لینا درست نہیں، یہ فال بد لینے والا اصل میں رحمت خدا سے مایوس ہوتا ہے، خدا سے بدگمان ہوتا ہے، خدا سے نقصان کی توقع کر رہا ہوتا ہے، خدا کی طرف سے کسی برائی آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، جبکہ نیک فال لینے والا خدا پہ بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، خدا کے اوپر حسن ظن کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. جب یہ حدیثوں میں بھی آیا کہ انا عندہ حسن ظن عبدی المومن، ہاں ابھی سنیے کہ نیک فال لینا، عام طور پر بہت ساری چیزوں سے نیک فال لی جاتی، کہ میں اپنے بندے مومن کے نیک گمان کے قریب ہوں. دیکھیے فال بد جو ہم لیتے ہیں نا کہ بھائی یہ کام ہونے جا رہا ہے، فلاں کام ہو گیا، بہت دن ہمیں ایک ہی دن کے اندر بہت سارے پیدر پر اس قسم کے واقعات ہو گئے، ہم فوراً یعنی اس کو ہم بیڈ لک جو قرار دیتے ہیں نا، وہ ہے فال بد. کہ نہیں بس اب میں، میری تو یہ تیاری کبھی اچھی ہے ہی نہیں. جیسے ہم عورتیں بھی بہت سی باتیں اس طرح کے منہ سے نکال دیتی ہیں، تم پڑھائی نہیں کرے مجھے لگتا ہے تم اس دفعہ ضرور فیل ہوں گے، اپنے اولادوں کو فیل ہو جاتا ہے. تو آپ نے برائی والی بات اس کے لیے جو منہ سے نکالی، جو جب ہی روایات میں بھی آئی ہے کہ فال بد اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب آپ اس کو اہمیت دیں، اور اہمیت نہ دیں اور خدا پر بھروسہ کریں تو پھر فال بد مؤثر نہیں ہوتی. جیسے پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ کفارت الطائرہ سے التوکل، یعنی بد فال کا جو کفارہ ہے وہ خدا پر توکل ہے، خدا پر بھروسہ کیجئے اور کاموں کو کیجئے. یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بات بیان فرماتے ہیں، کہ اطیرت الا ما تجعلها، فال بد کا اثر جو انسان کی اپنی سوچ کے مطابق ہوتا ہے، فال بد کا اثر انسان کی اپنی سوچ کے مطابق ہوتا ہے. وَإِنْ حَوَّنَتْهَا تَحَوَّنَتْ، اگر تم اس فعل بد کا اثر کم سمجھو گے تو اس کا اثر کم ہوگا. وَإِنْ شَدَّتْهَا تَشَدَّدَتْ، اور اگر فعل بد کا اثر تم زیادہ سمجھو گے تو زیادہ ہوگا. وَإِنْ لَمْ تَجْعَلْهَا شَيْئًا لَمْ تَكُنْ شَيْئًا، اگر تم اس کا کوئی اس کو اہمیت ہی نہیں دو گے تو اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا. نیک فعل لینی چاہیے، جیسے روایتوں میں ملتا ہے نا، بلکہ حکایتوں میں، نادر شاہ درانی تھا، وہ اکثر جب کبھی کسی جگہ جنگ کے لیے جاتا تھا، ارادہ جنگ کرتا تھا، تو کتاب خدا سے تفاعل کیا کرتا تھا. میرے پاس آج اتنا وقت نہیں اور نہ اس پہ بھی تفصیل میں جاتا کہ ہم کتاب خدا قرآن سے تفاعل کیسے کرتے ہیں، قرآن سے نیک فعل کیسے لیتے ہیں. تو بہرحال ایک دفعہ سوچ بچار کر رہا تھا کہ فلاں جگہ جنگ کروں یا نہ کروں، تو رستے سے گزر رہا تھا، دیکھا ایک بچہ کتاب ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا. اس نے جا کر بچے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا نصر اللہ. اس نے کہا ارے یہ تو نیک فعل ہو گئی، یعنی مجھے خدا کی نصرت پتہ ملے گی. اس نے کہا اچھا والد کا نام کیا ہے؟ کہہ رہا فتح اللہ. لیجیے دوسری نیک فعل مل گئی، خدا فتح ملے گی. اس نے کہا یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگا کتاب اللہ. لیجیے کتاب خدا. کتاب خدا ہاتھ میں لی اس نے، قرآن ہاتھ میں لیا، کھولا تو قرآن کی آیت نکلی انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو پوری ساری چیزیں نیک فال میں گئیں، اور اس کے بعد بہرحال جو بھی اس کو اپنا کام کرنا تھا اس کے مطابق اس نے عمل کیا. تو بہت ساری چیزیں زبانوں سے، ایسے الفاظ نکالنا، جیسے آپ نے دیکھا کہ زبانوں سے غلط تعبیر نکالی، تعبیر اس کے مطابق ہو گئی، نقصان اٹھانا پڑ گیا، پھر پیغمبر نے منع کیا تم نے بات غلط مجھ سے کیوں نکالی. حضرت یوسف ان کے متعلق کہا جاتا ہے نا کہ کتنے سال جیل کے اندر رہے تھے، کہ پروردگار اتنی لمبی قید خانہ کی اور اس کے اندر مجھے رہنا پڑا. کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ یہ عورتیں جسے مجھے جس کی طرف بلاتی ہیں اس سے بہتر یہ قید خانہ ہے، تم نے خود ہی اپنے لیے قید خانہ، تم اگر یہ کہتے اس سے بہتر آخرت ہے یا پروردگار کا جوار زیادہ بہتر. تو ایسے الفاظ بھی دیکھیے کبھی منہ سے نہیں نکالنے چاہیے، ہمیشہ اپنی جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگ کالی زبان کے مشہور ہو جاتے ہیں، ہمیشہ گندی باتیں منہ سے نکالتے ہیں، وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے متعلق غلط باتیں، اچھی بات منہ سے نکالیں، خدا سے حسن ظن رکھیں، خدا پر توکل کریں، پھر دیکھیں راہیں اور مشکلات سب آسان سے آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. تو وہ آج اس طرح کا ایک موضوع تھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر اگرچہ بہت ساری تفصیل اس پہ، اتنی زیادہ آئمہ معصومین علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں چیزیں اور ارشادات جو ہیں فرمائیں، لیکن اتنا وقت آج نہیں بچا ہے، اور آج ہی ہمیں اس موضوع کو ختم کر دینا تھا، اور گرمی کا حال تو آپ نے آج دیکھ ہی لیا ہے. آپ نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس گرمی میں بیٹھ کے تمام گفتگو سنا، خدا آپ کے جو ہے وہ درجات میں مزید اضافہ کرے. تو گفتگو یہاں پر روکتے ہیں، سوال آپ کے کافی مجھے نظر آ رہے ہیں رکھے ہوئے، انشاءاللہ ان پہ اگلی دفعہ ہماری بات چیت ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.
أنت جنة يا صاحب التمام.